العفا بالمعمل لسلاح معاشرة فقه شريعت وطريقة هي مجموعة مدني مذاكرة هي مجموعة مدني مذاكرة الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم صلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا حبيب الله صلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وصحابك يا نور الله نويت سنة الاعتكاف. جب کبھی داخل مسجد ہونے کی سعادت پائیں اعتکاف کی نیت ضرور فرمائیں. نیت دل کے ارادے کو کہتے ہیں. دلی میں نیت کر لیجئے کہ میں نے سنت اعتکاف کی نیت کی. یاد رکھیے مسجد میں کھانا پینا سونا سحری افطار آب زمزم شریف پینا دم کیا پانی پینا وغیرہ اسی صورت میں جائز ہوتے ہیں جبکہ پہلے سے اعتکاف کی نیت کی ہوئی تھی. کھانا پینا سامنے آ گیا اعتکاف کی نیت کی نہیں تھی تو اب کھانے پینے کے لیے نہیں کر سکتے, ثواب کے لیے اب بھی کر سکتے ہیں, کر لیجئے. کچھ ذکر و درود کر لیجئے, چاہے تو 12 مرتبہ درود پاک پڑھ لیجئے. اب کھانے پینے سونے میں حرج نہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد سلطان دو جہان مدینے کے سلطان رحمت عالمیان سرور ذیشان صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان جنت نشان ہے, جو مجھ پر جمعہ کے دن اور رات 100 مرتبہ درود شریف پڑھے اللہ پاک اس کی 100 حاجتیں پوری فرمائے گا, 70 آخرت کی 30 دنیا کی. اور اللہ پاک ایک فرشتہ مقرر فرما دے گا جو اس درود پاک کو میری قبر میں یوں پہنچائے گا جیسے تمہیں تحائف یعنی گفٹس پیش کیے جاتے ہیں. بلا شبہ میرا علم میرے وصال یعنی ظاہری وفات کے بعد ویسا ہی ہوگا جیسا میری حیات یعنی زندگی میں ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. امیر المومنین غیظ المنافقین امام العادلین متمم الاربعین خلیفۃ المسلمین حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں حضرت سیدنا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سپہ سالاری میں یعنی کمانڈ میں جنگ قادسیہ میں لشکر اسلام نے شاندار کامیابی حاصل کی. اس جنگ میں 30,000 مجوسی یعنی آتش پرست آگ پوجنے والے موت کے گھاٹ اترے جبکہ 8,000 مسلمانوں نے جامع شہادت نوش کیا. قادسیہ کی عظیم الشان فتح کے بعد حضرت سیدنا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ نے بابل تک آتش پرستوں یعنی مجوسیوں آگ پوجنے والوں کا تعقب یعنی پیچھا کیا اور آس پاس کے سارے علاقے فتح کر لیے. ایران کا پایا تخت یعنی کیپیٹل مدائن جو کہ دریائے دجلہ کے مشرقی کنارے پر واقع تھا یہاں سے قریب ہی تھا. امیر المومنین حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہدایت کے مطابق حضرت سیدنا سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدائن کی طرف بڑھے. آگ کے پجاریوں نے دریا کا پل توڑ دیا اور تمام کشتیاں دوسرے کنارے کی طرف لے گئے. उस वक्त दरिया में खौफनाक तूफान आया हुआ था और उसको पार करना बाजार नामुमकिन नजर आ रहा था। हजरत सैयदना साहब बिन अबी वक्कास रजी अल्लाह तआला ने यह कैफियत देखी तो अल्लाह पाक का नाम लेकर अपना घोड़ा दरिया में डाल दिया। दूसरे मुजाहिदीन ने भी आपके पीछे पीछे अपने घोड़े दरिया में उतार दिए। गोया दश्त तो दश्त है दरिया भी न छोड़े हमने, बहरे जुल्मात में दौड़ा दिए घोड़े हमने। दुश्मनों ने जब देखा कि मुजाहिदीन इस्लाम दरिया दिजला के फुनकारते हुए पानी का सीना चीरते हुए मर्दाना वार बढ़े चले आ रहे हैं तो उनके होश उड़ गए। देवा आमदंद यानी देव आ गए कहते हुए सर पर पैर रखकर बाग खड़े हुए। शाह किसरा का बेटा यजदगर्द अपना हरम यानी घर की औरतें और खजाने का एक हिस्सा पहले ही हुलवान भेज चुका था, अब खुद भी मदाइन के दरो दीवार पर हसद भरी नजर डालता हुआ बाग खड़ा हुआ। हजरत सैयदना साद बिन अबी वक्कास रजी अल्लाह तआला ने मदाइन में दाखिल हुए तो हर तरफ इबरतनाक सन्नाटा छाया हुआ था। किसरा के पुरशिको महल्लात, दूसरी बुलंदो बाला इमारात और सरसब्जो शादाब बागात ज़माने हाल से दुनिया दूं यानी हकीर दुनिया की बेसबाती यानी नापायदारी और कमजोरी का ऐलान कर रहे थे। ये मंजर देखकर बेख्तियार हजरत सैयदना साद बिन अबी वक्कास रजी अल्लाह तआला की मुबारक ज़बान पर पारा 25 सूरत उद्दुखान की आयत नंबर 25-29 जारी हो गई। كم تركوا من جنات وعيون وزروع ومقام كريم ونعمة كانوا فيها فاكهين كذلك وأورثناها قوما آخرين فما بكت عليهم السماء والأرض وما كانوا منظرين। ترجمہ کنز الایمان، کتنے چھوڑ گئے باغ اور چشمے اور کھیت اور عمدہ مکانات اور نعمتیں جن میں فارغ البال تھے، ہم نے یوں ہی کیا اور ان کا وارث دوسری قوم کو کر دیا تو ان پر آسمان اور زمین نہ روئے اور انہیں مولت نہ دی گئی۔ مدائن سے مسلمانوں کو مال غنیمت میں کروڑوں دینار یعنی کروڑوں سونے کے سکوں کا خزانے کا انبار ہاتھ آیا جس میں نہایت ہی نادر و نایاب چیزیں تھیں۔ ان میں سے کچھ کے نام یہ ہیں، ایران کے مشہور آگ کے پجاری بادشاہ نوشیروان کا زر نگار یعنی سونے کا تاج، شاہان سلف یعنی ایران کے گزرے ہوئے بادشاہوں کے یادگار ہیروں سے جڑاؤ خنجر، زرہیں، خود اور تلواریں، خالص سونے کا قداور گھوڑا جس کے سینے پر یاقوت جڑے تھے، اس پر سونے کا بنا ہوا ایک سوار تھا جس کے سر پر ہیروں کا تاج تھا، اسی طرح ایک تلائی یعنی سونے کی اونٹنی اور اس کا تلائی یعنی سونے کا سوار۔ ایوان کسرا یعنی ایران کے بادشاہوں کے شاہی محل کا تلائی فرش یعنی سونے کا قالین کارپیٹ جو بیش قیمت جواہرات سے آراستہ تھا اور اس کا رقبہ 60 مربع گز تھا وغیرہ وغیرہ۔ مسلمان مال غنیمت جمع کرنے میں ایسے دیانتدار ثابت ہوئے کہ تاریخ عالم اس کی مثال پیش کرنے سے قاصر ہے۔ اگر کسی مجاہد کو ایک معمولی سی سوئی ملی یا قیمتی ہیرا، اس نے بلا تامل اسے خزانے کے انبار میں شامل کر دیا۔ اے عاشقان رسول، دیکھا آپ نے ہمارے اسلاف کرام نے، پرانے بزرگان دین اور صحابہ کرام نے بقا اسلام کے لیے کیسے کیسے جاں بازانہ اقدام فرمائے۔ اس حکایت سے جنتی صحابی حضرت سیدنا سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بے مثال کرامت بھی سامنے آئی کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بے خطر اپنا گھوڑا دریائے دجلہ کی بپری بھی موجوں میں ڈال دیا. اور یہ بھی معلوم ہوا کہ خواہ کتنا ہی بڑا خزانے کا انبار ہو بالآخر بیکار ہو کر رہ جاتا ہے. اب ایک بہت بڑے غفلت شیار اسرائیلی مالدار کی عبرتناک حکایت آپ کے گوش گزار کرتا ہوں. اگر آپ کا دل زندہ ہوا تو اسے سن کر انشاءاللہ آپ کو خزانے کے انبار بالکل بیکار محسوس ہونے لگیں گے. چنانچہ دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ کی 412 صفحات کی کتاب عیون الحکایات حصہ اول صفحات 74 پر نقل کردہ حکایت کا خلاصہ یہ ہے. حضرت سیدنا یزید بن میسرہ رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ پہلی امتوں میں ایک مالدار مگر کنجوس شخص تھا. وہ اللہ پاک کی راہ میں کچھ بھی خرچ نہ کرتا, ہر وقت کثرت دھن کی دھن یعنی دولت کی لگن میں مگن رہتا, اور اس کی پہم کوشش رہتی کہ بس کسی طرح مال بڑھتا رہے. اس ناعاقبت اندیش حریص مال و دولت کی زندگی کے شب و روز اپنے اہل و عیال کے ساتھ خوب و عیش و عشرت اور نہایت غفلت کے ساتھ بسر ہو رہے تھے. ایک دن اس کے گھر کے دروازے پر کسی نے دستک دی. اس غافل دولت مند کے غلام نے دروازہ کھولا تو سامنے ایک فقیر کو پایا. آنے کا مقصد پوچھا, جواب ملا, جاؤ اپنے مالک کو باہر بھیجو, مجھے اس سے کام ہے. غلام نے جھوٹ بولتے ہوئے کہا, وہ تو تیرے ہی جیسے کسی فقیر کی مدد کرنے باہر گئے ہیں. فقیر چلا گیا. کچھ دیر بعد دوبارہ دروازے پر دستک پڑی یا نوک کی گئی. غلام نے دروازہ کھولا تو وہی فقیر نظر آیا. اب کی بار اس فقیر نے کہا, جاؤ اپنے آقا سے کہہ دو میں ملک الموت ہوں. اس مال کے نشے میں دھت اور یاد خدا سے غافل شخص ہو جب یہ پتا چلا تو تھرا اٹھا, گھبرا کر اپنے غلاموں سے کہنے لگا, جاؤ اور ان سے انتہائی نرمی کے ساتھ پیش آؤ. غلام باہر آئے اور ملک الموت علیہ السلام کی منت سماجت کرتے ہوئے عرض گزار ہوئے, آپ ہمارے آقا کے بدلے کسی اور کی روح قبض کر لیجئے اور اسے چھوڑ دیجئے. ملک الموت نے فرمایا, ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا. پھر اس مالدار شخص سے فرمایا, تجھے جو وصیت کرنی ہے ابھی کر لے, میں تیری روح قبض کے بغیر یہاں سے نہیں جاؤں گا. یہ سن کر وہ مالدار شخص اور اس کے اہل و عیال چیخ اٹھے اور رونا دھونا مچا دیا. اس شخص نے اپنے گھر والوں اور غلاموں سے کہا, سونے چاندی اور خزانوں کے صندوق کھول کر میرے سامنے ڈھیر کر دو. فوراً حکم کی تعمیل ہوئی اور اس کے سامنے زندگی بھر کے جمع کیے ہوئے خزانے کا انبار لگ گیا. خزانے کے انبار کو مخاطب کر کے وہ مالدار شخص کہنے لگا, اے ذلیل و بدترین, مال و دولت تجھ پر لعنت, میں تیری محبت کی وجہ سے برباد ہوا, ہائے ہائے میں تیرے ہی سبب سے اللہ رب العزت کی عبادت اور تیاری آخرت سے غافل رہا. خزانے کے انبار سے آواز آئی, اے مال و دولت کے پرستار, تک کے دنیا دار اور غفلت شعار, مجھے ملامت کیوں کرتا ہے؟ کیا تو وہی نہیں جو دنیا داروں کی نظروں میں ذلیل و خوار تھا؟ پھر میری وجہ سے ابرو دار بنا اور تیری رسائی شاہی دربار تک ہوئی. میری بدولت تیرا نکاح مالدار خاندان میں ہوا. یقیناً یہ تیری بدبختی ہے کہ تو مجھے شیطانی کاموں میں اڑاتا رہا. اگر تو راہ خدا میں خرچ کرتا تو یہ ذلت اور رسوائی تیرا مقدر نہ بنتی. بتا کیا برے کاموں میں خرچ کرنے اور نیک کاموں میں صرف نہ کرنے کا مشورہ میں نے دیا تھا؟ نہیں, ہرگز نہیں. تجھے پیش آنے والی تمام تر تباہی کا ذمہ دار تو خود ہے. اس کے بعد سیدنا ملک الموت علیہ السلام نے اس کنجوس مالدار کی روح قبض کر لی. دولت دنیا کے پیچھے تو نہ جا, آخرت میں مال کا ہے کام کیا. مالِ دنیا دو جہاں میں ہے وبال کام آئے گانا پیش ذوالجلال صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. اے عاشق رسول، آپ نے مال و دولت کے دیوانے کی قابل عبرت حکایت سماعت فرمائی کہ ایسا شخص جو عمر بھر عیش کوشیوں اور نفسانی خواہشوں کے پیچھے پڑا رہا، اللہ پاک کی طرف سے ملی ہوئی ڈھیل سے بجائے سنبھلنے کے اس کی غفلتوں کا سلسلہ طویل ہوتا چلا گیا. مال کے نشے میں مخمور، غریبوں اور محتاجوں کی امداد سے دور اور عیاشیوں میں مسرور رہا. آخر کار ایک دن مرنا ہے، آخر موت ہے کہ مصداق موت کا فرشتہ آ پہنچا. اگرچہ اس وقت مال کا غبار اترا، ہوش ٹھکانے آئے، لیکن اب پچھتا ہے کیا ہوت جب چڑیاں چگ گئیں کھیت. مال و دولت کے حریص اور لالچی افراد جنہیں دنیا و آخرت کے برباد ہونے کی کوئی فکر نہیں ہوتی، ان کے لیے شکایت میں درس عبرت کے بے شمار مدنی پھول ہیں. گھپ اندھیری قبر میں جب جائے گا بے عمل بے انتہا گھبرا کام مانو ضرب نا غافل انسان یاد رکھے پچھتا گا جب تیرے ساتھی تجھے چھوڑا قبر میں کیڑے تجھے کھا جائیں گے پہلوانوں کو پچھاڑا موت دے کھیل کتنوں کا بگاڑا موت نے موت آنی موت آنے والی آئے گی جان ٹھہری جانے والی جائے گی قبر میں مین اتاری جا تجھ پہ ایک دن خاک ڈالی جائے گی ضرور جیسے کرنی ویسے بھرنی ہے ضرور. کر لے توبہ رب کی رحمت ہے بڑی قبر میں ورنہ سزا ہوگی کڑی. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. 1441 ہجری کے ماہ ربیع الاول شریف کی آج 30ویں اور آخری رات ہے. عالم مدنی مرکز فیضان مدینہ میں مدنی مذاکرے کا سلسلہ ہے. دراصل 11ویں شریف کا مبارک مہینہ آنے والا ہے, تو آج 29 تاریخ تھی, تو یہ امکان تھا کہ چاند ہو جائے, تو اس لیے ہم نے آج سے ہی مدنی مذاکرے شروع کر دیے. اب انشاءاللہ 11ویں بڑی 11ویں رات تک, یعنی کل 12 امید ہے کہ ہمیں مدنی مذاکرے کی سعادت ملے گی. تو روزانہ جس سے بن پڑے وہ ضرور مدنی مذاکرے میں شرکت کرے, مدنی چینل پر بھی دیکھتے رہیں. انشاءاللہ غوث پاک کی محبت بھی بڑھے گی, اولیاء کرام کا پیار ملے گا, اور ڈھیروں ڈھیر علم کا خزانہ بھی ہاتھ آئے گا, آخرت کی بہتریاں اکٹھی کرنے کا سنہری موقع ہے, اس کو ہاتھ سے نہ جانے دینا چاہیے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. آپ سوالات کیجیے, ہر سوال کا جواب وہ بھی ثواب دے پاؤں, یہ ضروری نہیں بن پڑا تو عرض کرنے کی کوشش کی جائے گی. بھول کرتا پائیں فوراً میری اصلاح فرمائیں, مجھے آئیں بائیں شائیں کرتا اپنے موقع پر بجا بجے اڑتالی شکریہ کے ساتھ رجوع کرتا پائیں گے انشاءاللہ.
محمد حسنین رضا خیبر پختونخوا کے شہر مانسیرہ سے عرض کر رہا ہوں. امیر اہل سنت سے عرض ہے کہ غیبت کی تعریف بتا دیجئے, کیا کسی کی بھی برائی کرنا غیبت ہے؟
غیبت کی تعریف یہ کہ برائی بیان کرنے کے طور پر کسی میں موجود عیب خامی اور برائی کا پیٹھ پیچھے سے تذکرہ کرنا. پیٹھ سے مراد یہ کہ انہیں اس طرح تذکرہ کرنا کہ اس کو وہ سن نہ سکے, اس تک یعنی کہ اسے چھپ کر وہ بات کی جائے, یہ غیبت کہلاتی ہے, بیک بائٹنگ. تو اس میں کوئی شک نہیں کہ جب بھی اس طرح کسی کا کیا تو یہ غیبت تو ہے, لیکن اس کی صورتیں ہیں, یعنی برائی بیان کرنا مقصود ہے تب تو یہ گناہوں پر ہی غیبت ہے, یا کوئی اور مقصد نہیں ہے, یا اصلاح مقصود ہے, جیسے کہ باپ سے اس کے بیٹے کی برائی بیان کی کہ تو آپ کا بیٹا یوں یوں کرتا ہے, مقصد نیت یہ ہے کہ باپ بیٹے کو سمجھائے, یا استاد سے شاگرد کی شکایت کی کہ استاد شاگرد کو سمجھائے. تو یہ ایک مثال دی میں نے کہ یہ غیبت وہ غیبت نہیں ہے کہ جس میں گناہ ہو. اس طرح اور بھی کئی صورتیں ایسی ہیں کہ جس میں مطلب یعنی کہ وہ غیبت کرنے سے گناہ نہیں ملتا, نہیں وہ غیبت تو کہلاتی ہے لیکن غیبت وہ گناہ بھری غیبت نہیں ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
حمید اہل سنت, کیا یہ انسانی چہرے سے ملتی جلتی مچھلی کھانا حلال ہے؟ جواب ارشاد فرما دیں.
اللہ اللہ, یہ مچھلی چائنا میں دریافت ہوئی ہے, اس طرح کی دیکھی گئی ہے جو خبر. تو یہ مچھلی ہے واقعی, اس کا چہرہ انسان سے ملتا جلتا ہے, تو ویسے ہی بندہ اس کو دیکھ کے ڈر جائے, کھائے گا کیا, ڈرے گا کہ یہ میرے کو کھا جائے گی. البتہ شرعی مسئلہ یہ ہے کہ اگر یہ واقعی مچھلی ہے, بازار تو مچھلی ہی لگتی ہے, تو اگر اس پر مچھلی کا اطلاق ہے, یعنی یہ واقعی مچھلی ہے, تو چہرہ جیسے ہی ہے حلال ہے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلى الله تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
سوال میرا امیر سنت کی بارگاہ میں یہ ہے کہ مطلب ستارے کسی انسان کی کیا ستارے گردش میں آ جاتے ہیں اگر اس کے کام بگڑے کا بنے کام بگڑ رہے ہیں اور لوگ کہہ رہے ہو بھائی تیرے سے ستارے گردش میں ہیں, کیا یہ مطلب کہنا درست ہے اور ستارے گردش میں آتے ہیں؟ یہ سوال ہے میرے لیے سنت کی بارگاہ میں میرا.
آپ جواب
یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو کہا جاتے ہیں ستارے گردش میں آ گئے, تو کیا واقعی ایسا ہوتا ہے کہ ستارے گردش میں آ جاتے ہیں؟ یعنی جو کام کر رہے ہیں وہ کام بگڑ ہی جاتا ہے, بنے ہوئے کام بھی بگڑ رہے ہوتے ہیں, پریشانی ہو رہی ہوتی ہے, تو اس کو کہتے ہیں کہ تمہارے ستارے گردش میں آئے ہوئے ہیں, تو کیا واقعی ایسا ہوتا ہے؟
محاورے ہیں یہ گردش, ویسے آپ پر گردش ہے یوں بھی بولتے ہیں, ستارے کو مائنس کر کے بھی بولتے ہیں, تو گردش یہی کہ مصیبتیں پریشانیاں, تو بعض اوقات ایک دور چلتا ہے پریشانیوں کا, جس کو بولتے ہیں کہ یار مٹی میں ہاتھ ڈالتا ہوں تو, یعنی پہلے مٹی میں ہاتھ ڈالتا تھا تو سونا ہو جاتا تھا, اب سونے میں ہاتھ ڈالتا ہوں تو مٹی ہو جاتی ہے, تو یہ ایک دور ہوتا ہے کہ بعض اوقات خوشحالی کا دور آتا ہے تو اس میں بندہ بس غفلت کا عام طور پہ شکار ہو جاتا ہے, جب مصیبت کا دور آتا ہے تو اللہ یاد آتا ہے, تو یوں مصیبت بہت سو کے حق میں نعمت ثابت ہوتی ہے کہ اس کا ٹرننگ پوائنٹ آ جاتا ہے اور وہ اللہ کی بارگاہ میں جھک جاتا ہے کہ مصیبت میرا رب میری مصیبت دور کر دے گا, تو یہ ایک دور چلتا ہے جس کو گردش بولتے ہیں, ستاروں کی گردش بولتے ہیں, بناؤ ستارے تو ویسے گردش کرتے رہتے ہیں نا, چلتے رہتے ہیں, ٹھہرتے نہیں ہیں. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب
صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اس میں یہ بھی وضاحت فرما دیں اگر آپ کہ ستارے کیا, یعنی کوئی ستاروں کا قسمت پہ اثر ہوتا ہے, جیسے لوگ ستاروں کے ذریعے مستقبل کا حال معلوم کرنے کی کوشش کرتے ہیں, تو اس حوالے سے ارشاد فرمائیں کہ کیا یہ طریقہ کار درست ہے؟
جی نہیں, ایسا سوچنا بھی نہیں چاہیے, یہ پامسٹری اور یہ جو ہوتے ہیں نا پامسٹ وغیرہ, ان کے پھندے میں کبھی پڑنا بھی مت, پیسے بھی جائیں گے اور آپ کو بہت بڑے وہمات کا شکار ہو جائیں گے, جو رب چاہے گا وہ ہوگا, ان چکروں میں نہ پڑے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
ایس ایم ایس کے ذریعے سوال ہے کہ اگر محفل نعت میں چپل چوری ہو جائے تو کیا کیا جائے, کیا ہم دوسری چپل پہن کر جا سکتے ہیں؟
صبر کیا جائے, کسی اور کے چپل نہیں پہن سکتے, چاہے محفل نعت میں چوری ہو, چاہے مسجد میں ہو, چاہے کہیں ولیمہ کھانے گئے ہوں. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علی والہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
کسی کا ایس ایم ایس ہے کہ میرے گھر بیٹی کی ولادت ہوئی ہے, کیا میں اس کا نام مشعل رکھ سکتا ہوں اور اس کا معنی کیا ہے؟
مشعل تو آگ کی ہوتی ہے نا, جو مشعل پھر وہ مشعل ہے تو اچھی چیز ہے, بری چیز تو نہیں ہے. مشعل راہ, راستہ دکھانے والا, یہ روشنی, تو اس نام میں شرن تو جائز ہے, لیکن یہ کہ نام وہ رکھنے چاہیے جو صحابیات کے نام ہو, ولیات کے نام ہو, صالحات کے, نیک مندیوں کے جو نام ہوتے, ان پر سے نام رکھنا ظاہر کے بھائی سے برکت ہے. مشعل سے آگ بھی تو لگ سکتی ہے نا, خطرات موجود ہیں مشعل میں, تو اس لیے وہ نام وہ رکھے جس میں خطرہ نہ ہو, پیسفل نام, صحابیات کے نام پیسفل ہیں, اس لیے برکت کی نیت سے رکھیں گے تو انشاءاللہ برکت بھی ملے گی. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
محمد نواز عطاری رحیم یار خان سے, پیارے پیارے امیر اہل سنت سے میرا سوال یہ ہے, گاڑی وغیرہ دکاندار کو ٹھیک کرنے کے لیے دیتے ہیں, اس میں جو پرانا سامان بچ جاتا ہے وہ رکھ لینا کیسا؟ جب درزی کے پاس کپڑے دیتے ہیں اس میں جو پیس بچ جاتے ہیں وہ رکھ لیتے ہیں, ایسا کرنا کیسا؟ شرعی رہنمائی فرما دیجئے, میری اور میرے گھر والوں کی ایمان کی حفاظت کی دعا فرما دیجئے.
آمین. ایسے موقع پر عرف و عادت دیکھا جاتا ہے کہ ایسی درزی کی چیندڑیاں جو گاہک نہیں لیتا, جو پھینکنے کی ہوتی ہیں, وہ یا اسی طرح کی ایسی چیزیں جو مشینیں یا گاڑیاں بنانے میں نکلی کہ جو گاہک نہیں لیتا, جس کا بالکل یہ معروف ہے گاہک کو بولو تو بھی نہیں اٹھائے ہو, یہ کچرا پھینک دو, تو وہ تو رکھ سکتا ہے. لیکن یہ مشین کے کرپرزوں میں یہ معاملات ہیں کہ وہ لوہا اگر لوہے کے نٹ وغیرہ بھی نکلے تو بکتے ہیں, وہ کم از کم وزن میں بکتے ہیں. اور اگر جان بوجھ کر کوئی چیز نکال دی تب تو سیدھی سیدھی بات ہے کہ وہ اس نے دھوکہ کیا, وہ گناہگار ہوگا. تو اس میں عافیت اسی میں ہے کہ یہ سارے جو بھی کلپرز پرزے نکلے اس کے سامنے رکھ دے کہ یہ نکلا ہے. درزی کو بھی چاہیے کہ جو بھی کپڑے کی ٹکڑے, محتاط اگر نیک بندہ ہوگا وہ یہ کرے گا جو میں عرض کر رہا ہوں, وہ سارے ٹکڑے بھلے وہ بولے کہ یار کچرا رکھ دیا ہے, ٹھیک ہے کچرا ہے نا تو رکھ دے, پھر آپ وہ کر کیا کچرا رکھ دیا ہے, کچرا ہمارے دے دو. تو یہ کرنا بہت مفید رہے گا. یا پھر یہ کہ کپڑے لپیٹ دے نا, اور آسان طریقہ محتاط طریقہ یہ کہ آپ کو شاپر سے رکھ دیں, شاپر میں ان کا کچرا جو بھی ہے نا یہ بھر کے ان کے حوالے کر دیں کہ یہ آپ کا نکلا ہے, اگر یہ پھر دے دیتا ہے تو لے لیں. اس میں میرا خیال احتیاط ہے, یہ کپڑے بھی بعض ٹکڑے ایسے ہوتے ہیں کہ جو کام کے ہوتے ہیں, اس میں امکان ہے کہ وہ مروت میں شاید نہ لے, وہ بولنے کا اسٹائل بھی ایسا ہوگا کہ میں رکھ لوں, یہ تو سوال ہوا. آپ یہ بولیں گے تو یہ مناسب نہیں ہے, بولنا یہ کہ یہ نکلا ہے کیا کرنا ہے اس کا, آپ لے جائیں اس کو, تو آپ بولے نا مجھے نہیں چاہیے تم لے لو, تو آپ رکھ لیں. جس کو خوف خدا ہوتا ہے نا اس کے پاس رستے بہت ہوتے ہیں کرنے کے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
جس طرح آپ فرما رہے ہیں ایک درزی کا یہ انداز دیکھا تھا کہ جب سوٹ واپس لینے گئے تو وہ سوٹ کے اندر چاہے جتنا بھی کپڑا بچا ہوا ہے نا تو سوٹ پیک کے ساتھ وہ کپڑا بھی ساتھ میں ہی ہوتا ہے, وہ پوچھتا ہی نہیں کہ اس کو رکھوں یا نہ رکھوں, وہ دے دیتے ہیں.
اچھا ایسے بھی درزی ہیں؟
جی جی
سبحان اللہ. نہیں واقعی ارے کہ خوف خدا رہنمائی کرتا ہے. میں کھوپرے کا تیل بیچتا تھا ایک دور میں, بوتلیں بھر کے بیچتا تھا خالص کھوپرے کا تیل, یعنی میں ایسا جس کو یعنی کہ 100% یعنی 100% ہی واپس لیتا ہوں, یعنی پیور کہلاتا تھا. اور کھوپرے کا تیل بھی ایسے ملک کا جہاں مطلب یعنی کھوپرا بکثرت ہوتا ہے اس ملک کا, بالکل پیور یعنی سپر کوالٹی کا بھی تیل آتا تھا. تو میں نے یہ خالص انہیں اس کو خالص چھ کہتے تھے. پھر میں نے وہ دکاندار بھی کوئی اچھا آدمی تھا, بارش اور عاشق رسول کہہ سکتے ہیں اپنی ترکیب, اس سے دعا سلام اچھی ہوئی تھی, اپنے ذہن کا تھا. تو میں نے اس کو بولا کہ یار یہ خالص تو کیا, بالکل ہی خالص ہے 100% میں کچھ بھی نہیں ہے اس میں. تو اس نے کچھ تحریر مجھے شاید دکھائی پڑھ کے بتایا کہ دیکھو اس کی کوالٹی برقرار رکھنے کے لیے اس میں 2% ایسنس ڈالنا پڑتا ہے, یہ اسی جو باہر سے جایا تھا اس کے جو ڈرم ہوتے نا شاید اس پہ لکھا ہوا اس نے مجھے بتایا. تو یہ اس کو بولتے پیور یہ خالص کہلاتا ہے, لیکن اس میں یہ تو پھر میں جو بیچتا تھا یہ بول کے بیچتا تھا کہ اس میں یوں 2% وہ بتایا کہ یوں ہے, ڈر لگتا تھا کہ یار میں خالص بولو اور یہ پھنس نہیں جاؤں کہ خالص تو نہیں ہے یہ. تو یہ وہ آئیڈیا آ جاتی ہے. پھر یہ بولنے سے گاہک چیز چھوڑے گا نہیں, ایک لینی ہوگی دو لے جائے گا یار, اس کا دل آ جائے گا اس کا کہ یار اتنا مطلب پرفیکٹ اور ایکوریسی ہے اس کے کاروبار میں, اس طرح بول رہا ہے تو سمجھ میں آ جاتا ہے. انہیں لوگ سمجھتے نا گاہک ٹوٹ جائیں گے سچ بولنے سے, سچائی کا زمانہ نہیں ہے, یہ ان کی بھول ہے. سچائی کا تو زمانہ کل بھی تھا آج بھی اور کل بھی رہے گا, سچائی کا زمانہ ختم نہیں ہوتا نہ سچے ختم ہوتے. اگر ہم سچے بن جائیں گے نا تو انشاءاللہ مدینہ مدینہ ہو جائے گا, ایسا کاروبار چمکے گا کہ سنبھالا نہیں جائے گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
ایسا کہنا کہ بلندی پر چڑھتے ہوئے اللہ اکبر کہنا اور اترتے ہوئے سبحان اللہ کہنا سنت ہے؟
سر صحابہ کا قول ہے, کسی صحابی کا قول ہے کہ ہم سفر میں جب چڑھائی پر چڑھتے تو اللہ اکبر کہتے تھے, ڈھلان پر سلوپ پر اترتے تو سبحان اللہ پڑھتے تھے, اس طرح کا ہے. تو یوں سنت صحابہ تو بنتی ہے, اس سنت رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کہنے کے لیے کوئی روایت میں نے کوشش کی نکلوانے کی تو کوئی ایسی روایت اب تک تو مجھے نہیں ملی ہے کسی کے ذریعے سے. تو اس لیے اس کو سنت رسول تو میں تو نہیں کہتا, میرے پاس دلیل نہیں ہے کوئی. سنت صحابہ کہنا سمجھ میں آ رہا ہے کہ انہوں نے اپنا عمل بتایا کہ ہم ایسا کرتے تھے صحابہ کرام علیہم رضوان. تو اب سنت صحابہ لفظ کہنا یہ بھی تھوڑا یعنی ثقیل یعنی ہیوی بنتا ہے تو تھوڑا ہر ایک بول نہیں پائے گا. اس کو بہرحال ہمارے یہاں یہ مشہور یہی ہے کہ سنت کہا جاتا ہے تو اس کو لفظ سنت کہنے سے بچنا چاہیے, کیونکہ جب ہم کہیں گے نا فلاں کام سنت ہے تو یہی سمجھ میں آئے گا کہ یہ سنت رسول ہے اور سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی طرف کوئی بات اپنی مرضی سے منسوب نہیں کرنی چاہیے. اس کی بہت سخت جہنم میں ٹھکانہ بنانے کی وعید ہے کہ جھوٹ باندھے جان بوجھ کر تو وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے. لیکن اب جو ہمارے سہوے سنت بولتے ہیں سارے بےچارے سن سن کر ایک دوسرے سے بولتے ہیں تو یہ وعید ان پر تو چسپانی ہوگی, کیونکہ جان بوجھ کر جو جھوٹ منسوب کرے اور مسلمان ایسا کر نہیں سکتا کہ جان بوجھ کر سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی طرف جھوٹ منسوب کرے کہ سرکار نے ایسا کیا, جبکہ کنفرم اس کو پتا ہو کہ ایسا نہیں کہا یا ایسا نہیں کیا. کوئی مسلمان ایسا کرے گا تو نہیں, لیکن بڑی غلط روایتیں لوگوں نے گڑھی ہیں اور ان کی تعداد لاکھوں ہیں اور محدثین کرام نے ان کی چھانٹیاں کی ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
ابو شعبان محمد رمضان رضا تاری. پیارے امیر اہل سنت آپ کی خدمت میں عرض ہے کہ بچے بڑے بات بات پر شرط لگاتے ہیں, کیا یہ بھی جوا ہے؟ اس کے کیا کیا نقصانات ہیں؟ اس کا جواب عطا فرمائیے.
اب کیا شرط لگاتے ہیں وضاحت نہیں ہے. مثال کے طور پر یہ شرط لگا بچے کا تو مال ویسے اگر وہ نابالغ ہے پھر تو وہ رائے خدا میں خیرات بھی نہیں کر سکتا اپنے پیسے, تو کس طرح کی شرط لگاتے ہیں؟ تو مالی شرط لگاتے ہیں یا وہ جانی شرط لگاتے ہیں, کوئی ایسی اس کی مثال ہو نا کہ بھائی یہ شرط لگاتے ہیں تو شاید جواب دینا آسان ہو.
امیر علیہ السنت سے عرض ہے کہ جیسے بعض اوقات کھیلنے میں بھی شرطیں لگتی ہیں تو اس طرح کی شرطوں کے بارے میں کیا ہے کہ تم ہارو گے تو یہ ٹیم ہارے گی,
گھوڑی بنو گے اور گھوڑا بنو گے اور اس طرح کی یہ شرطیں لگاتے ہیں؟ تو اب یہ ان کو تو ناجائز نہیں کہیں گے نا, جوا توڑی ہے. تو اس لیے میں نے کہا وہ مثال اگلا دے نا کہ کیا اس کا سوال ہے, کیا کہنا چاہتے ہو, کس طرح کی شرط. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
باپا بعض اوقات یہ مالی تو نہیں ہوتی ہے, یہ جسمانی ہوتی ہے, اور بعض اوقات یعنی کہ جو ہارے گا نا یعنی یہاں تک مطلب وہ ہوتا ہے کہ یعنی جوتے ہیں نا وہ بھی جمع کر کے اب جو اینڈ میں رہ جائے گا نا وہ اس پہ وہ ایک حد ہوتی ہے کہ وہاں تک اگر یہ پہنچ گئے تو اس کے بعد نہیں مارنے, یا پھر وہ کچھ اور
جوتے مارتے بھاگتے ہیں, وہ بھاگتا ہے جوتے مارتے.
جی جی
ایسے گیم تو ویسے نہیں کھیلنے چاہیے جس میں کوئی ضرر پہنچنے کا اندیشہ ہو, نقصان پہنچنے کا اندیشہ ہو, بغیر شرط کے بھی ایسا کھیل تو نہیں کھیلنا چاہیے.
بال مارنے کا اور ایسے عجیب بہت تکلیف ہو,
ایسے گیم تو نہیں کھیلنے چاہیے, بچوں کو اس سے روکنا چاہیے. گیم وہ جو بے ضرر ہوں اور ان کی صحت کے لیے مفید ہوں وہ ان کو کھیلنے دیے جائیں اور کوئی شرعی اس میں رکاوٹ بھی نہ ہو, خرابی نہ ہو.
علی اصغر اتاری گگو منڈی پنجاب سے عرض کر رہا ہوں. حضرت صاحب کیا آپس میں مذاق کے دوران بھی غیبت ہوگی, جیسے کسی دوست کی بات دوسرے کو بتائیں تو؟
بالکل بالکل, اس میں تو غیبتیں بہت ہو جاتی ہوں گی. مذاق میں بھی اگر دوست کی بات کسی کو بتائی تو اس کا پول ہی تو کھولا, اس کا عیب بیان کیا نا, تو غیبت تو ہو گئی نا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
ولیمہ جو کرنا سنت تو ہے, لیکن اگر ولیمہ نہیں کر سکے کسی وجہ سے, اگر شادی کو 5 سال ہو گئے تو ولیمہ اگر کرنا چاہے تو وہ ضروری ہے یا نہیں؟
سبحان اللہ, یہ بھی خوف خدا کی پہچان ہے یار. اب احساس ہوا ان کو. ولیمہ پہلی رات گزارنے کے دو دن کے اندر اندر سنت ہے, اور سنت کی نیت سے کرے تو سنت ہے, اور اس کے لیے کوئی کارڈ چھاپنا, شامیانے لگانا یا حال بک کروانا یہ شرط نہیں ہے. آپ دو تین دوستوں کو, دو چار دوستوں کو جمع کر کے سب سے سادہ غذا جو ہو نا دنیا کی, چاہے تو وہ بھی اگر ولیمے کی نیت سے کھلا دیں گے تو سنت ادا ہو جائے گی. لیکن اب پانچ سال کے بعد تو ظاہر ٹائم ہی نکل گیا نا ولیمے کا, تو اب نہیں ہو سکتا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی.
یوٹیوب چینل پر بھی مدنی مذاکرہ دیکھا جا رہا ہے. عبد الرحمن سوال کر رہے ہیں کہ کیا مسجد میں مچھر مار اسپرے یا کوائل استعمال کر سکتے ہیں
اگر اس میں بدبو نہ ہو, نقصان بھی نہ پہنچاتا ہو.
حافظ سلیمان, کسی کو حقیر نظر سے دیکھنا کیسا؟
یہ تو اب اگر حقیر سمجھتا ہے اپنے سے تو تکبر ہے, تو دیکھنا بھی یہ علامت تو ہے کہ وہ حقیر سمجھے گا تو دیکھے گا نا حقارت سے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
آصف اتاری یو کے شہر لیسٹر سے عرض کر رہا ہوں کہ بعض جگہ یہ دیکھا جاتا ہے کہ صرف فیس لینے کے لیے کورس کی مدت بڑھاتے رہتے ہیں. مثلا کورس کی مدت 3 ماہ ہے اور فیس کے لیے وہ کورس آہستہ آہستہ لے کر چلتی ہیں, جس کی وجہ سے 3 ماہ کا کورس 5 ماہ ہو جاتا ہے. اس طرح فیس کے لیے جھوٹ بولنا یا دھوکہ دینا کیسا؟
یہ کائی کا کورس؟ اچھا یہ جو کورس کرواتے ہیں وہ لوگ ایسا کرتے ہیں. اچھا ہاں تو یہ تو اب دھوکا ہے, یا تو یہ کہ یعنی کہ اتنا کورس کر تو لیا یہ ہو گیا, اب اگر مزید کر لو تو اور پکے ہو جاؤ گے, یوں کر کے اگر وہ کرتا ہے پھر تو صحیح ہے. اور اگر وہ دھوکا دینے کی صورت ہے اس میں کہ 3 مہینے کے میں کورس ہو سکتا تھا, جان جان کے اس کو ادھورا چھوڑا اور پھر بولا کہ ابھی تو اتنا باقی ہے اور مدت اور مدت, یہ تو ظاہر دھوکا تو ہوا, جان بوجھ کر ایسا کیا اور فیس پوری لی تھی, کورس کی بات ہوئی تھی, طے ہوا تھا, اب اس میں سے بچا کر اب الگ سے وہ پیسے مانگ رہا ہے اور ٹائم بھی مانگ رہا ہے, یہ تو گناہگار ہوگا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
میرا نام شبیر احمد ہے, مانچسٹر سے میرا تعلق ہے. میرا سوال ہے کہ کسی کی چیز بغیر اس اجازت کے استعمال کرنا کیا یہ بھی چوری ہے؟
چوری کی تعریف میں یہ نہیں آئی. چوری تو اس کو کہتے ہیں کہ جو کسی نے اپنا مال بحفاظت رکھا تھا چھپا کر, ہے نا, محفوظ, اور اس کو کسی نے چھپ کر ناحق لے لیا, تو یہ چوری. تو یہ جو آپ نے کسی کی چیز استعمال کرنا, تو اب ایسی چیز ہے کہ جو سب استعمال کرتے ہیں اور اس میں کوئی منع نہیں ہوتا جس کا, بھلے وہ دوسرے کی ہے. مثال کے طور پر بعض لوگ اپنے مکان کے باہر کوئی چبوترہ بنا لیتے ہیں, تو اس میں اگر چلتے چلتے کوئی بیٹھ گیا تو ظاہر جس نے چبوترہ بنایا اس کا کوئی نقصان تو ہے نہیں, اور بغیر اجازت بیٹھ گیا تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. اسی طرح درخت کسی نے لگا رکھا ہے اپنے مکان کے باہر, دھوپ ہے, اس کے سائے میں کوئی بیٹھ گیا, تو ہے تو کسی کا درخت, لیکن اس میں بھی کوئی حرج نہیں کہ اس کا نقصان نہیں ہے اس میں کسی طرح کا. تو اس طرح کسی کی چیز استعمال کرنا, اچھا اب بات چیت ایسی ہوتی ہے کسی کو نقصان ہوتا ہے استعمال کریں تو, یا اس کو ناگوار گزرتا ہے, تو یہ پھر ناجائز کی یہاں صورتیں بنیں گی. یا ایسے تعلقات بعض اوقات ہوتے ہیں آپس میں کہ ایک دوسرے کی چیز استعمال کر لیتے ہیں, کھا لیتے ہیں, تو یہ بے تکلف تعلقات اگر ہیں اس طرح کے تو پھر اس میں پھر کوئی حرج نہیں ہوتا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
مدنی مذاکرے میں امیر اہل سنت کی بارگاہ میں عرض ہے، یہ سیدی اعلی حضرت رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع جو میرا غوث ہے اور لاڈلا بیٹا تیرا۔ یہ سیدی اس میں اعلی حضرت رحمت اللہ علیہ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ شان اقدس ہے، وہ کیا ہے؟ اس میں مدنی بر مدنی پھول عطا فرما دیجئے، بے حساب مغفرت کی دعا فرما دیجئے۔
تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع، یعنی یا رسول اللہ آپ کی بارگاہ میں اس ہستی کو رضا، یعنی یا اللہ حضرت فرماتے ہیں کہ اس ہستی کو میں آپ کی بارگاہ میں وسیلہ لاتا ہوں، اپنی سفارش کے لیے لاتا ہوں، جو میرا غوث، آپ کا غوث نہیں یا رسول اللہ، آپ کا غوث نہیں ہے، وہ میرا غوث ہے۔ جو غوث کے معنی یہاں فریاد رس، تو میری وہ فریاد سننے والے ہیں، میرے ہمدرد ہیں، میرے غمخوار ہیں، تو میں اپنے فریاد رس اور اپنے ہمدرد کو آپ کی بارگاہ میں بطور وسیلہ پیش کرتا ہوں کہ وہ میرے اگرچہ غوث ہیں، فریاد رس ہیں، آپ کے تو بیٹے ہیں نا، تو اپنے بیٹے کے صدقے میں میرا کام بنا دیں، میری بگڑی بنا دیں۔ تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع، تیری سرکار میں، تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع، جو میرا غوث ہے اور لاڈلا بیٹا تیرا، جو میرا غوث ہے اور لاڈلا بیٹا تیرا۔ صلوا علی العبید صلی اللہ تعالی
علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ سوشل میڈیا سے سوال ہے یوٹیوب پر، ہم آپ سے کیسے مل سکتے ہیں؟ اس طرح کے کئی بار میسج آتے ہیں، تو اسی طرح کا ایک اور میسج آیا ہے کہ آپ سے کیسے ملاقات ہو سکتی ہے، کوئی راستہ بتا دیں، آسان راستہ۔
تو آسان راستہ تو ہو نہیں سکتا کہ آپ پتہ نہیں کون سے شہر میں اور میں بولوں کہ بھائی میں کل آپ سے ملنے کے لیے تیار ہوں، میں آپ کا انتظار کروں گا، تب بھی آسان تو نہیں ہونا۔ کل تو آپ ہوں گے اس وقت پوچھتے ہوئے 2000 کلومیٹر، تو فلائٹ لینی پڑے گی، آسان تو نہیں ہونا، خرچہ ہو جائے گا۔ بہرحال یہ کہ میری ملاقات، چونکہ اب ایک انار سو بیمار پہلے سنتے تھے، اب تو بہت پرانی کہاوت ہو گئی، میرے لیے تو ہزار یا لاکھ بولوں کیا بولوں، اتنے لوگ ملنا چاہتے ہیں، اللہ نے محبت ڈالی ہے دلوں میں، اسی کا کرم ہے، یہ اللہ کریم زوال نعمت سے بچائے۔ تو اب ظاہر ہے کہ میں سب سے مل ہی نہیں سکتا، میرے بس کا روگ نہیں ہے، نہ میں باہر نکل سکتا ہوں، یعنی کہ اپنے شہر کی بات کر رہا ہوں، باہر ملکوں میں تو میں جاتا ہوں، تو وہاں تھوڑی ہر فرد مجھے جانتا ہوتا ہے، تو یہاں ایسا ہے کہ تو اب اس میں ہم پھر وہ مدنی پیکیجز کا اعلان کرتے ہیں کہ بھائی جو پورے سال ہو گیا 3-3 دن کا مدنی قافلے میں سفر کرتا ہے وہ، یا 12 مہینے جس نے مدنی قافلے میں سفر کیا ہے وہ، اس طرح کا ہم یہ تنظیمی طور پر یا اس طرح کے مختلف ہم پیکیجز بولتے ہیں کہ وہ ٹوکن لے لیں اور ملاقات جب ہوگی تو یہ کر لیں ملاقات، یوں ترکیب کرتے ہیں ہم، عام طور پہ یہ ہوتا مدنی مذاکرے کے بعد۔ لیکن آج چونکہ بدھ ہے اور صبح چھٹی بھی نہیں ہے، وہ ہفتہ ہوتا ہے، تو شاید اتنے سمے میں رکیں گے نہیں، تو میں نے بھی سوچا کہ آج وہ خصوصی مدنی مذاکرہ نہ کیا جائے، اب ہوں گے نہیں اتنے طلبہ کرام بھی بےچارے، ان کو بھی صبح پڑھائی کرنی ہوتی ہے، ورنہ طلبہ کی رونق ہوتی ہے، وہ ہفتے کو دیکھ روٹین بنی ہوئی نا، تو کچھ نہ کچھ طلبہ رک لیتے آگے پیچھے، کو اپنی نیند کر لیتے ہیں، روز تو ہی نہیں رک سکتے بےچارے، کیسے رکیں گے، روز رکیں گے تو ان کی تعلیم کا ٹھیک ٹھاک خرچ ہو سکتا ہے۔ تو آج تو میں نے نیت کی تھی کہ آج تو چھٹی کریں گے، کل دیکھیں گے پوزیشن، کل بھی اتنے اب اس طرح وہ روز تو نہیں آ سکتے نا، ہاں ایسی صورت ہوتی نا کہ مختلف کابینات جب آتی ہیں دوسرے شہروں سے قافلے آتے ہیں نا ترکیب ہوتی ہے اس کی کہ بھئی اتنے ہزار یا اتنے سو آئیں گے, تو اس صورت میں وہ خصوصی مدنی مذاکرہ آسان ہوتا ہے. ورنہ ہفتے کو تو ہمارا لگا بندہ ہے, انشاءاللہ ہفتے کو تو کریں گے, بیچ میں اپوزیشن دیکھ کر ہی کروں گا میں. کل اجتماع لیکن چلے جاتے ہیں لوگ, جمعے کو بھی ہمارے چھٹی تو نہیں ہے نا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. جشن ولادت کے دن ہوتے نا تو ایک ذہن بنا ہوا ہے, ایک تعداد ہے جو 12 دن کے لیے بھی آتی ہے اور 3-3 دن کے لیے مختلف شہروں سے آتے ہیں, قافلوں کے قافلے آتے ہیں, یوں ایک رونق بڑھ جاتی ہے. جشن ولادت کا اپنا ایک ہوتا ہے. مطلب صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
کیا تہجد کی نماز صرف اندھیرے میں ہی پڑھ سکتے ہیں؟
ایسا اندھیرا کہ جس میں وحشت ہو, گھبراہٹ ہو, اس میں نماز پڑھنا مکروہ تحریمی ہے, ناجائز و گناہ ہے. تو اس لیے وہ اندھیرا شرط نہیں ہے. تہجد کی مطلب عشاء کی نماز کے بعد سونا شرط ہے, چاہے ایک منٹ کے لیے سو گئے, ایک سیکنڈ کے لیے سو گئے, جیسے بولتا ہے تھوڑی سی آنکھ لگ گئی تو تہجد کا وقت ہو گیا. اندھیرا اندھیرے میں تو نہیں پڑھنی چاہیے, ڈرنے کا خطرہ ہوتا ہے, کوئی جانور کوئی چیز, بلی میاؤں کرے گی تو خوف زدہ ہوگا, کوئی نظر نہیں آئے گی نا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
فردوس ستاری پوچھ رہے ہیں کیا غوث اعظم کی ولادت کی خبر ان سے پہلے کے بزرگوں نے دی تھی؟
جی ہاں, پہلے سے پیشن گوئیاں جاری تھی کہ ایک آئیں گے, ایک آئیں گے, ایک آئیں گے, اس طرح اعلان کریں گے. قدمی حاضی ہی علی رقبت کل ولی اللہ, کہ میرا یہ قدم تمام اولیاء اللہ کی گردن پر ہے. جو ولی قبل تھے یا بعد ہوئے یا ہوں گے, جو ولی قبل تھے یا بعد ہوئے یا ہوں گے, سب ادب رکھتے ہیں دل میں میرے آقا تیرا, سب ادب رکھتے ہیں دل میں میرے آقا تیرا. صلو علی الغریب صلی اللہ تعالی علی محمد.
میرا نام حافظ محمد فتح اللہ قادری اتاری ہے, میں اکاڑا سے عرض کر رہا ہوں. امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کی بارگاہ میں سوال یہ ہے کہ جس طرح عموماً لوگ ایک دوسرے کو دعا کے لیے کہتے ہیں, تو اس کے لیے کچھ لوگ حدیث سے بھی ثابت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار حضرت عمر کو کہا کہ اے عمر مجھ محمد کو بھی دعا میں یاد رکھنا, تو یہ کیا حدیث سچ ہے یا اس کے بارے میں کیا بقول ہے؟
حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ عمرے پر جا رہے تھے تو ان کو رخصت, سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ان کو رخصت کیا باقاعدہ, اور چند قدم کچھ قدم چلے ان کے ساتھ رخصت کیا, اور کچھ اس طرح فرمایا کہ بھائی ہمیں بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھنا. فاروق اعظم فخر کرتے تھے اس جملے پر کہ مجھے سرکار نے یوں فرمایا کہ بھائی ہمیں بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھنا. تو یہ حدیث سے پاک ہے. تو یوں تو ایک روایت اور یہ بھی ہے اپنے فضائل دعا میں, حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس منہ سے دعا مانگو جس سے تم نے گناہ نہیں کیا. یہ ہمارے درس کے لیے, موسیٰ علیہ السلام تو نہ کسی کے منہ سے گناہ کرتے ہیں نہ اپنے منہ سے کرتے ہیں, تو معصوم نبی ہیں. تو یہ کہ ظاہر ہے کہ بندہ اپنے منہ سے تو گناہ کرتا ہے اپنی زبان سے, دوسرے کی زبان سے گناہ کیسے کرے گا؟ گالی دینی ہے نعوذ باللہ, اپنی زبان سے دے گا, غیبت کرنی ہے اپنی زبان سے کر رہی ہے. تو یہ دوسروں سے دعا کروانے کی اس میں ترغیب ہے کہ دوسرے کی دعا ہمارے حق میں قبول ہے, تو دوسروں کو کہتے رہنا چاہیے. ہم اس کو کہتے ہیں کہ جس کی شہرت ہوتی ہے کہ یہ نیک آدمی ہے, کہنے میں حرج نہیں ہے اس کو, لیکن عام لوگوں کو نہیں کہتے ہم. سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ پاک کے بچوں سے فرماتے تھے کہ بچوں دعا کرو عمر بخشا جائے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
زاہد عرفان ہیں, پوچھ رہے ہیں کیا مدینے کی حاضری کا بھی کوئی وظیفہ ہے؟
ہر درد کی دوا ہے صلی علی محمد, تعویذ ہر بلا ہے صلی علی محمد.
سبحان اللہ, اللہ تعالی
درود شریف کی کثرت کرتا رہے, دعا مانگتا رہے. الدعاء سلاح المؤمن ہے, دعا مومن کا ہتھیار ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
یوٹیوب پر سوال آیا ہے, اخلاص اختیار کرنے کے لیے کیا کیا جائے؟
اس کے بارے میں معلومات حاصل کیجیے. احیاء العلوم میں پورا یعنی باب ہے اس کا, اخلاص کا کافی مواد ہے اس میں. تو اخلاص کی آیتیں, اخلاص کی روایتیں, اخلاص کی حکایتیں جب اس میں پڑھیں گے تو اخلاص بڑھے گا. یعنی دیکھو کچھ تو اخلاص تو ہوتا ہی ہے, بغیر اخلاص کے تو آدمی مسلمان ہو ہی نہیں سکتا. یعنی دل سے ہم اللہ پر ایمان لائے, ہر نبی پر ایمان لائے, ہر آسمانی کتاب پر ایمان لائے, فرشتوں پر ایمان لائے, جنت دوزخ پر ایمان لائے نا, ہم یعنی کہ دل سے ان سب چیزوں پر ایمان لائے, یہ اخلاص ہے ہمارا. کیا بغیر اخلاص کے تو بندہ مسلمان ہوگا ہی نہیں. سمجھے کہ دکھاوے کے لیے کوئی بولے گا نہیں نہیں میں مسلمان ہوں, اللہ کو مانتا ہوں, اور نعوذ باللہ دل میں وہ نہ مانتا ہوں تو پکا منافق ہے, کافر ہے, ہمیشہ جہنم میں رہے گا. تو یوں تو ہر مسلمان مخلص تو ہے, اب عمل میں اخلاص خلوص وہ یہ کہ جو بھی عمل کرے وہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے نیت سے کرے, اس میں بندے کا دخل نہ ہو, یہ ہے اخلاص. اخلاص کی بہت ساری تعریفات ہیں. پھر اچھا اب اس میں بندے کو راضی کرنے میں بھی پھر اس کی صورتیں کہ اخلاص ہوتا ہے. ماں باپ کو اس لیے راضی کیا کہ اللہ راضی ہو جائے, تو یوں بندے کو راضی کرنا بھی کار ثواب, تو یوں اخلاص کی پھر صورت نکل آئی. نے بندے کے دل میں اپنی عزت اور مقام بنانے کے لیے اگر عبادت کرے گا نا تو ریا ہے, یا مال بٹورنے کے لیے عبادت کرے گا اس سے یہ متاثر ہوگا, مال دے گا پیسے دے گا, یا ویسے ہی پیسوں کے لیے مال کے لیے کھانے کے لیے مٹھائی کے ڈبے کے لیے سوٹ پیس کے لیے اگر کوئی عبادت کرے گا, نعت پڑھے گا, قراءت کرے گا کہ یہ ملے گا مجھے, تو یہ ریا ہے اور یہ حرام ہے. تو اخلاص وہ کہ صرف اللہ کے لیے بندہ عمل کرے, اور اگر بندے کی رضا بھی اس میں شامل ہو رہی ہے جہاں جہاں, تو وہ بھی اللہ کی رضا کے لیے اس بندے کو راضی کر رہا ہے. کہ اللہ نے ماں باپ کو راضی کرنے کا, اس کی خدمت کرنے کا حکم دیا, خدمت کریں گے تو اندر چھوٹے وہ راضی ہوں گے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
جو امامت وغیرہ کرتے ہیں ان کو اخلاص کیسے ملے؟
امامت کی اجرت تو جائز ہے, وہ امامت کی یہ علماء نے پہلے تو یہ بھی ناجائز تھی, پھر علماء نے اس پر وہ غور کیا کہ لوگ اب مسجدیں خالی ہونے لگی. پہلے امامت کرتے تھے علماء یا صالحین جو بھی اللہ کے نیک بندے تھے, عالم ہونا شرط نہیں امام کے لیے, تو اب امامت کرتے تھے لوگ ان کی خدمت کرتے تھے, علماء واعظ فرماتے تھے لوگ ان کی خدمت کرتے تھے. تو بعد میں لوگوں میں سستی آ گئی, خدمت کرنا کم ہوا, اب یہ کیا کھائیں کیا پہنیں کیا بچوں کو کھلائیں. اب پانچوں ٹائم ایک ہی مسجد میں ایک بندہ مسلسل نماز پڑھاتا رہے تو کہیں آنے کا نہ جانے کا نہ نوکری کا نہ دھندے کا, تو اب کیا کرے. تو پہلے لوگ خدمت کر دیتے تھے تو اس طرح کام ہوتا رہتا تھا, تو پھر یہ کہ اب علماء نے متاخرین نے بعد والے علماء نے اس کی اجازت دی. اس طرح واعظ و نصیحت جو واعظ فرماتے ہیں علماء, اس کی بھی اجرت کو جائز قرار دیا گیا. اچھا اور اسی طرح تدریس, علم دین پڑھانا, قرآن کریم کی تعلیم دینا, ان کی بھی اجرت کو جائز قرار دیا. نعت شریف کی اجرت کو جائز قرار نہیں دیا کہ نعت شریف نہ پڑھنے سے دین کا نظام آگے پیچھے نہیں ہو رہا, نمازیں نہیں پڑھائیں گے مسجدیں خالی ہو جائیں گی, واعظ و نصیحت علماء نہیں کریں گے تو گمراہی پھیل جائے گی. تو جن جن چیزوں کی ضرورت تھی تو یہ بس یہ تین چار چیزیں میں نے چھین انہیں کی اجرت جائز ہے. اب مزے کی بات یاد آ گئی, کوئی بولے گیارہویں حدیث سے ثابت کرو تو میں بولوں گا کہ امامت کی اجرت حدیث سے ثابت کرو. سارے امام اجرت لے رہے ہیں تقریباً, جو نہ جشن ولادت کو مانے نہ گیارہویں شریف کو مانے اجرت قبول کر رہے ہیں سب. حالانکہ سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے کب اجرت لی, صحابہ کرام نے کب اجرت لی. تو اب یہ کہ علماء نے جو بھی کیا وہ قرآن و حدیث سے ہی لے کر ہم کو سمجھایا, لیکن صراحتاً کہ سرکار نے کیا مسجد نبوی شریف کی امامت کی تو وہ تنخواہ لی تھی؟ صحابہ کرام جو امامت فرماتے رہے تو کیا انہوں نے تنخواہیں لی تھی؟ اس وقت تو تنخواہ جائز ہی نہیں تھی. تو بعد میں علماء نے حدیثوں سے ہی نکال کر ہم کو سمجھایا. تو یوں گیارہویں شریف بارہویں شریف بھی حدیثوں سے ہی ان کا ثبوت نکلتا ہے. تو صراحتن نہیں ہوتا کھلے لفظوں میں گیارہویں کے, گیارہویں والے آقا تو بہت بعد میں, 561 ہے نا آپ کی وصال, تو دور صحابہ بھی نہیں تھا, تابعین بھی نہیں, تب تابعین بھی نہیں, لیکن بعد میں. لیکن یہ پھر ہمارے علماء اس سے ثبوت نکالتے ہیں بھائی عیسیٰ علیہ السلام, عیسیٰ علیہ السلام جائز ہے. تو گیارہویں شریف میں ہم کیا کرتے ہیں؟ عیسیٰ علیہ السلام ہی تو کرتے ہیں. پھر دن منانا, تو اس کے پھر آیتوں سے حوالے دیتے ہیں کہ انہوں نے دن منایا, انہوں نے دن منایا. سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہر سال شہداء احد کی قبروں پر مزاروں پر تشریف لے جاتے تھے. تو اس طرح مطلب یہ ثبوت دیتے ہیں ہمارے علماء. تو نہ گیارہویں بنانے میں حرج ہے, نہ بارہویں منانے میں حرج ہے, نہ امام کے تنخواہ لینے میں حرج ہے, نہ مؤذن کے تنخواہ لینے میں حرج ہے. البتہ یہ اعلیٰ حضرت نے لکھا ہے کہ امام اگر تنخواہ لے رہا ہے تو اس کو ثواب نہیں ملے گا کہ وہ اپنی امامت بیچ چکا, یہ الفاظ ہے. تو اگر فی سبیل اللہ پڑھائے گا, امامت کرے گا, اذان دے گا, مؤذن بنے گا تو اس کو ڈھیروں ڈھیر ثواب ملیں گے اعلیٰ حضرت القیاس. اسی طرح دوسری عبادات جن پر جواز ہے اگر کوئی فی سبیل اللہ کرے گا تو ظاہر اس کو ثواب ملے گا, ورنہ وہ بیچ چکا. اب وہ دوسری ضمن نیتیں کر کے ثواب کے راستے نکال سکتا ہے اگر علم نیت رکھتا ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
محمد عاطف کا سوال ہے, وتر میں دعائے قنوت بھول جائیں تو کچھ اور پڑھ سکتے ہیں؟
دعائے قنوت اگر وہ نہیں, اس کو یاد نہیں ہے بالفرض یا بھول گیا یاد تھی, تو اگر اس سورہ فاتحہ اور سورت ملانے کے بعد تیسری رکعت میں تکبیر تو کہنی ہے, وہ تو واجب ہے, تکبیر قنوت اس کو بولتے ہیں. تکبیر کے بعد اب ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار, چاہے تو یہ دعا پڑھ لے, چاہے تو اور دعائیں بھی ہیں, اور اگر یہ پڑھنا چاہے اللہم اغفر لی تو بھی ہو جائے گی, یہ بھی نہیں آتی, یا ربی یا ربی یا ربی تین بار کہہ لے تو یہ بھی دعائے قنوت کا اس کا واجب ادا ہو جائے گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
سوال یہ ہے کہ کیا گیارہویں شریف میں شادی کر سکتے ہیں؟
گیارہویں شریف میں خاص کر لوگ شادیاں کرتے ہیں, بارہویں گیارہویں میں تو شادیوں کا سیزن ہے.
جی جی,
حال آپ کو ملیں گے نہیں, حال کا بڑا برا حال ہوتا ہے ان دنوں میں, یوں کہہ لیں مہنگے ہو جاتے ہوں گے اور ملتے بھی نہیں ہوں گے. تو یہ حال بک کراتے ہوں گے, میرا خیال ہے محرم اور سفر اور اس طرح دو تین مہینے پہلے بک کراتے ہوں گے,
اس سے بھی
گیارہویں بارہویں کے لیے حال
چھ چھ مہینے سال پہلے بک کروا رہا
نا, بہت حال کا معاملہ بے حال ہے. گیارہویں شریف میں شادی نہیں ہو رہے تو کب کرو گے؟ تو برکت والا مہینہ ہے نا, ہمارے مرشد کی نسبت ہے نا, غوث پاک کی نسبت ہے اس مہینے کو. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. مجھے ایسا شک ہے کہ بعض لوگ یہ خالی شوخی میں سے سوالات کرتے ہوں گے. ہاں مطلب خالی کھیڑنے کے لیے یا مذاق اور ہنسی کرنے کے لیے کرتے ہوں گے, تو اگر ایسا کریں گے تو یہ آخرت میں ظاہر فائدہ نہیں کرے گا. اس طرح کے سوالات بے جا فضول,
یہ ہر مہینے آتا ہے بابا.
ہاں یہ مجھے لگتا ہے کہ یہ شرارتیں کرتے ہوں گے, اگر یہ سنتے نا دن کو یہ نہیں کرنا چاہیے. صاحب ہم نے جواب دے دیا چلو, لیکن آپ ایسا نہ ہوگا آخرت میں کوئی نقصان ہو جائے آپ کا. مذاق بنانے کے لیے سوالات، تو اتنا وقت ہمارا، ورنہ کسی کو واقعی کوئی شریف مسئلہ درپیش ہوتا ہم اس کا جواب دے لیتے.
سرفراز اتاری کا سوال ہے، ولایت کب ملتی ہے اور کیسے ملتی ہے؟
ولایت صرف اور صرف اللہ کی عطا سے ملتی ہے، کوشش اور جد و جہد سے اس کو پا نہیں سکتے کہ میں اتنا اتنا عمل کروں، اتنی اتنی عبادت کروں تو اب مجھے ولایت مل جائے گی، ایسا نہیں ہے. ولایت وہبی ہے، وہبی معنی عطائی، کسبی یعنی محنت کے ذریعے، کسب کے ذریعے، کوشش کے ذریعے حاصل کرنا، یہ نہیں ہے. اب وہ جب اللہ دے پیدائشی ولی ہوتے ہیں، ہمارے مرشد غوث پاک پیدائشی ولی تھے، مادر زاد ولی جس کو بولتے ہیں، پیدائشی ولی. جب پیدا ہوئے تو آپ کی زبان پر اللہ اللہ تھا، آج تو 100 سال کے بوڑھے کے لب پر بھی اللہ اللہ جاری کروانا مشکل ہو گیا. انہیں ایک مبالغہ کر رہا ہوں، اور میرے مرشد کی یہ شان تھی.
ابو ابراہیم محمد نعمان اتاری ترکی کے شہر استنبول سے عرض کر رہا ہوں، پیارے امیر اہل سنت یہ ارشاد فرمائیے کہ عاجزی کیسے پیدا کی جائے، اور کیا صرف یہ مالداروں کے لیے ہے؟
عاجزی تو سب کے لیے ضروری ہے، غریبوں کے لیے بھی ضروری ہے. بعض یعنی فقیر متکبر کی تو کافی مذمت بھی ہے، یعنی ہو یعنی پھوٹی بادام جیب میں نہیں ہے، کنگلا ہے لیکن تکبر کر رہا ہے. بعض فقیر اگر مالداروں سے وہ ملنے جلنے میں کتراتے نا، بعض وقت اس میں بھی تکبر کار فرما ہو سکتا ہے کہ مالدار کو اپنے سے حقیر جانتا ہو کہ میں تو اتنی عبادت کرتا ہوں، میرے کو دنیا سے کوئی محبت نہیں ہے، دیکھو مال بھر کے رکھا اس نے، سمجھے؟ تو یوں کر کے نعوذ باللہ اگر اس کو یہ حقیر سمجھتا ہے اپنے سے مالدار کو، تو یہ مغرور فقیر ہے، متکبر ہے، فقیر متکبر. تو یہ بہت یعنی کہ خسارے میں نا، تکبر تو حرام اور جہنم لے جانے والا کام ہے. تو عاجزی بہرحال یہ کہ تکبر کی ایک طرح سے سمجھو ضد ہے، توازو، عاجزی. من تواضع للہ فقد رفعہ اللہ، جس نے اللہ کے لیے عاجزی اختیار کی، توازو کی، ان کی ساری کی، اللہ پاک اس کو بلندی عطا فرمائے گا. یہ اپنے مانامہ فیضان مدینہ 11ویں شریف کا اسی مہینے کا، اس کے پیج نمبر 6 پر ہے عاجزی کی تعریف. لوگوں کی طبیعتوں اور ان کے مقاموں مرتبے کے اعتبار سے ان کے لیے نرمی کا پہلو اختیار کرنا، اور اپنے آپ کو حقیر و کم تر اور چھوٹا خیال کرنا، عاجزی و انکساری کہلاتا ہے. عاجزی کے متعلق 5 فرامین مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. نمبر 1، عاجزی اختیار کرو اور مسکینوں کے ساتھ بیٹھا کرو. اللہ کریم کی بارگاہ میں بڑے مرتبے کے حامل بندے بن جاؤ گے، اور تکبر سے بھی بری، یعنی تکبر سے بھی بری ہو جاؤ گے، یعنی تکبر سے نکل جاؤ گے. نمبر 2، علم سیکھو. علم کے لیے سکینہ یعنی اطمینان اور وقار سیکھو، اور جس سے علم سیکھو اس کے لیے توازو اور عاجزی بھی کرو. نمبر 3، تم پر لازم ہے کہ عاجزی اختیار کرو، اور بے شک عاجزی کا اصل مقام دل ہے. نمبر 4، جو اپنے مسلمان بھائی کے لیے توازو اختیار کرتا ہے، اللہ پاک اسے بلندی عطا فرماتا ہے، اور جو اس پر بلندی چاہتا ہے، اللہ پاک اسے پستی میں ڈال دیتا ہے. یعنی بلندی کی ضد ہے پستی. بلندی یعنی اونچان، پستی یعنی نیچان، گڑا، گہرائی، پستی میں ڈال دیتا ہے. نمبر 5، مجلس میں ادنا جگہ پر بیٹھنا بھی اللہ پاک کے لیے عاجزی کرنا ہے. نگاہ تکیے پر ٹھاٹ کے ساتھ سجے سجائے وہ سیج پر بیٹھنا ایک طرف، ایک تو یہ، اور ایک یہ کہ بالکل جوتوں کے پاس بیٹھ گیا، کوئی سی گٹیا جگہ پر جہاں ہم لوگ نہ بیٹھتے ہوں بیٹھ گیا، ہے بڑا آدمی. ایک تو عام ہے کہ جس کو پتہ ہی نہیں ہے وہ آجزی کرے اس کو تو لوگ پکڑ کے بٹھا دیں گے بھائی ادھر بیٹھ، اور سیج پر تو وہ اس کو بیٹھنے ہی نہیں دے گا نا، تو اس کا بیٹھنا تو کیا آجزی، اس کو تو پتہ ہی نہیں ہے نا، نہ اس کو احساس ہے، نہ کوئی اس نے سیج پر بیٹھنے کی یا اسٹیج پر چڑھنے کی کوئی تمنا کی جو اس کو دھکا مار کے وہاں بٹھا دیا. خیر تو آجزی والا لے کے انہیں حقیر جگہ پر، گھٹیا جگہ پر، کمتر جگہ پر بیٹھنا بھی آجزی ہے. لیکن یہ ہم جیسا آدمی جائے نا ہم کو تو وہ روک بھی نہیں سکتا، سیدھے وہ جو سجی سجائی گدیاں رکھی ہوئی نا جا کے ہم تو بیٹھ جائیں گے. ہم کو تو بس یہ خوش فہمی ہے کہ ہمارے لیے تو سجائی گئی ہے. کاش آج سے مل جائے. کار کا دروازہ ہم نہیں کھولیں گے اپنے ہاتھ سے، کوئی آئے گا احترام کے ساتھ کار کا دو دروازہ کھولے گا پھر بولے گا آئیے تشریف رکھیے تو ہم بیٹھیں گے. اسی طرح اپنے ہاتھ سے دروازہ نہیں کھلے گا ہم سے، کوئی آئے گا احترام کے ساتھ دروازہ کھولے گا اس طرح سے تشریف لائیے. ہم لوگ یہ حالت ہے مگر ہمیں حقیر فقیر. تو یہ ابھی حدیث سنی نا کہ عاجزی دل میں ہو، ہماری زبانوں پر عاجزی، وہ دل میں وہ خار بازی اور پتہ نہیں کیا کیا کچرا بھرا ہوا ہے. اللہ کریم دل کی عاجزی نصیب فرمائے. ہائے ہائے
فخر و غرور سے تو مولا مجھے بچانا، فخر و غرور سے تو فخر و غرور سے تو مولا مجھے
غیبت سے کیسے بچے جبکہ سامنے والا برائی کر رہا ہو اور اس میں برائی ہو اس کے باوجود.
غیبت کہتے اسی کو کہ سامنے والے میں برائی ہے اور بطور برائی اس کی پیٹھ پیچھے سے اس کا تذکرہ کرنا، یہ غیبت کی ڈیفینیشن ہے. اگر برائی نہیں ہے اور پھر کر رہا ہے پیچھے سے ایسی بات تو وہ پھر تومت ہے جو غیبت سے بھی بڑا گناہ ہے. صلو علی الحبیب
صلی اللہ تعالی علی محمد.
غیبت کی تباہ کاریاں کتاب کا مطالعہ فرمائیے تو انشاءاللہ غیبت کے بارے میں بہت ساری معلومات حاصل ہو جائیں گی اور انشاءاللہ بچنے کا ذہن بھی بنے گا. اور اس کتاب میں غیبت وغیرہ کی تقریباً 1800 سے زائد مثالیں بھی شامل ہیں
ماشاءاللہ. سوشل میڈیا پر ایک جب لائیو چل رہا ہوتا ہے جیسے خاص طور پر مدنی مذاکرہ تو اس میں ایک اکثر لوگ ایک میسج کر رہے ہوتے ہیں لائیو کے دوران ہی سوالات بھی آ رہے ہوتے ہیں. اس میں کچھ ایک تعداد ہے وہ یہ لکھتی ہے جیسے ابھی بھی ایک میسج آیا ہوا ہے کہ آپ لوگ بدعت کیوں کرتے ہیں،
اور بدعت کے بارے میں بدعت نہیں کرو بدعت نہیں کرو ایک تعداد, اور پھر ان کو جوابات بھی ہمارے جو کچھ اسلامی بھائی ہوتے ہیں چاہنے والے ان کو جوابات بھی دے رہے ہوتے ہیں. تو کبھی کبھار میرا دیکھنا ہوا ہے تو اس سے ایسا لگ رہا ہوتا ہے جیسے بدعت کا مطلب بھی نہیں پتا ہوتا لوگوں کو بدعت کیا ہے, اور بس اس پر بحث کر رہے ہوتے ہیں, اور مدنی مذاکرہ بھی چل رہا ہوتا ہے یا کوئی علم دین کی محفل چل رہی ہوتی ہے اس کے دوران بھی. تو کوئی اسپیسیفک یا کوئی ایک پرٹیکولر چیز پر بھی نہیں بول رہے ہوتے کہ آپ یہ بدعت کر رہے ہیں اور بدعت نہیں کرو. تو ایسے لوگوں کو کیا سمجھائیں یا کیا جواب دیں یا کس طرح ان کو ہینڈل کریں؟
وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا. ایسوں کا جواب جو ہے نا, جواب نہ دینا یہ جواب ہے. ایک چپ ہزار کو رہا ہے تو یہ بہت چالاک ہوتے ہیں, سمجھے؟ یہ ہمارے بھولے والے اسلامی بھائی سمجھتے نہیں ان باتوں کو. یعنی جو اس طرح کا بولے نا کہ تم لوگ یہ کرتے ہو تو تم لوگ شرک کرتے ہو تو یہ حرام ہے وہ حلال ہے, اس کو توجہ بھی نہ دے, وہ اپنی سنتا رہے. کیونکہ وہ اگلے کا مقصد یہی ہوتا ہوگا کہ یہ مجھے جواب دیں گے اتنی دیر تک یہ مدنی مذاکرے کی برکتوں سے محروم رہ جائیں گے, علم دین حاصل کرنے سے محروم رہ جائیں گے, یہ ہم کو جواب دینے میں مصروف ہو جائیں گے. تو اس لیے ان کو جواب نہ دینا یہ ان کی ناک کٹنے کا سبب ہے. لیکن ظاہر ہے کہ میں یہ بول ہی سکتا ہوں آپ کو, آپ لوگوں سے راہ کہاں جاتا ہے. اور کئی ایسے میرے محبت کرنے والے ایسے ہوں گے اس وقت بھی اس کو جواب دینے میں مصروف ہوں گے, میں میری آواز بھی نہیں سن پا رہے ہوں گے. تب کیا کروں یار, میں صحیح بولتا ہوں ایسوں کو, اگر آپ کو جواب نہ دینا یہی بات کرتے ہو فلاں کچھ بھی نہ بولے, یعنی کہ برا بھلا بھی نہ بولے کچھ بھی نہ بولے, تو اس کو یعنی کہ بالکل یعنی کہ ناک ایسی جڑ سے کٹ جائیے. وہ نگران شورا کا ایک واقعہ کچھ اس طرح کا ہے کہ ان کے خلاف کسی نے کوئی وہ لکھا ہوگا کچھ, تو وہ کسی شخصیت نے ان کو بتایا کہ آپ کے بارے میں یوں یوں لکھا ہے. تو وہ میں نے تو پڑھا نہیں, مجھے پتا نہیں. میں آپ کو پتا ہی نہیں ہے؟ نہیں میرے کو تو پتا نہیں, میں نے تو نہیں پڑھا. تو اس پر وہ زور سے ہنسی تھی وہ شخصیت کہ ہے تم کو اس کو پتا چل جائے تو غش لگ جائے, اصل مقصد تو تم کو چڑھانا تھا, تم لفٹ ہی کراتے ہو. تو اسی طرح میرے خلاف بھی کتابیں لکھی گئی, میرے خلاف پوسٹر لگائے گئے اور بہت کچھ ہوا ہے. اور میرے بارے میں یہ بھی مشہور ہو گیا تھا کہ یہ جواب نہیں دیتا ہے, یہ جواب نہیں دیتا ہے. تو یہ میرا جواب تھا ان کو کہ میں اگر ان کا رد لکھنے بیٹھوں گا تو یہ اتنے سارے جو میرے آگے پیچھے بےچارے میرے ساتھ بندھے ہوئے ہیں, ان کے لیے میں کیا کماؤں گا؟ اب جو بال بچے والا ہو, دس پانچ جس کے بچے ہوں, اب وہ کوئی اس کو چھیڑے اس کا جواب دینے بیٹھے تو اس کے تو گاہک چلے جائیں گے نا, تو وہ کبھی بھی اپنی دکانداری نہیں چھوڑے گا. تو اب اس میں سمجھ جاؤ آپ ایسوں کا جواب. میں نے یقین مانے یہ میری یعنی ہسٹری ہے میری, ورنہ میں دعوت اسلامی کو میرے ہاتھ سے نکل جاتی. مجھے اتنا تنگ کیا گیا ہے آپ کو کیا پتا, یعنی آپ تک تو پہنچا میں نے رد لکھا ہی نہیں ہے. یہ میری عجیب سیرت کا ایک ایسا حصہ ہے کہ اگر اس کو ہمارے دیگر علماء حضرات بھی اگر فالو کریں نا کہ ان پر جو ذاتی اعتراضات ہوں تو اس کا جواب نہ دینا یہ, تو انشاءاللہ یہ آگے نکل جائیں گے, لیڈر بن جائیں گے. لیکن بعضوں کا جواب دیتے ہیں نا خرابیاں بڑھ جاتی ہیں اور دشمنیاں ہو جاتی ہیں. تو میں نے الحمدللہ میں نے جوابات نہیں دیے, اور اب ایسے کئی ملیں گے جو میری مخالفتیں کرتے تھے آج دعوت اسلامی کو دعائیں دے رہے ہوں گے, ان کی اولاد ہمارے جامعت المدینہ میں پڑھ رہی ہوگی. اور ایسے ملے بھی ہیں مجھے جنہوں نے بہت محبت کا اظہار کیا ہے میرا رد کرنے والے, غلط فہمیاں تھیں ان کو میں جواب دینے سے. بلکہ میں تو پڑھتا بھی پورا, میرے خلاف کتابیں تو میں نے پڑھی تھوڑی, ایک بھی کتاب نہیں پڑھی. یہ خالی ٹائٹل دیکھ لیا کہ یہ میرے خلاف ہے, اکا دکا کوئی ورق گردانی کر لیا, اپنے اتنا ٹیم ہی نہیں ہے. صحیح بات ہے, فرصت ہی نہیں ہے الحمدللہ. تو ایسے بن جاؤ, یہ بھلے بولتے رہے آئیے بدعت پر آپ نے جواب دیا نا تو یہ بولے گا تم شرک کرتے ہو, یہ اور آپ کو بھڑکائے گا. تو یہ ان کو جواب نہیں دو گے نا تو یہ خاموشی سے یہ اپنا راستہ بدل دیں گے. اللہ ان کو عقل سلیم دے, یہ سنیں گے نا انشاءاللہ تو ان کے دل میں حق اترے گا. یہ سنتے بھی نہیں ہیں, یہ سننے بھی نہیں دیتے. یہ کافروں کا بھی طریقہ تھا کہ چلاتے تھے اور سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تبلیغ جو تھی وہ صحابہ کرام کے کانوں میں نہ جائے، تلاوتیں ہوتی تھی، قراءتیں ہوتی تھی، نمازوں میں چلاتے تھے، چیختے تھے کفار کہ مسلمانوں کی توجہ ہٹا دیں۔ تو اب ان کے نائبین اس دور میں بھی یہ اب بھی ایسے ڈھیٹ ہوتے ہیں، یہ بھی ہنس رہے ہوں گے کہ دیکھو ہم نے اس کو بھی کام پہ لگا دیا۔ تو میں کام پر غلط نہیں لگاؤں، میں اپنے بندوں کو بچا رہا ہوں کہ تم ان کے چکروں میں مت پڑو، تو انشاءاللہ میرا یہ بولنا فائدے سے خالی نہیں ہوگا انشاءاللہ۔ صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔
اس میں باپا یہ بھی ہے کہ کافی سارے اسلائی بھائی میسج کرتے ہیں کہ ہاں جو مدنی مذاکرے کے دوران میسیجز آ رہے ہوتے ہیں وہ بھی پڑھ رہے ہوتے ہیں، تو ہر موبائل میں یا کمپیوٹر پر یہ آپشن ہوتا ہے کہ آپ چیٹ بند کر دیں، مطلب آپ کمنٹس نہ پڑھیں، آپ صرف مدنی مذاکرہ دیکھیں، تو میسیجز آ رہے ہیں آپ دیکھیں ہی نہ کہ آپ کو رپلائی کرنا پڑے یا آپ کا دل وہ ہو یا آپ کی توجہ بٹے، تو آپ وہ آپشن بند کر دیں اور صرف مدنی مذاکرہ اور دوسرے جو ہمارے علمی سلسلے ہوتے ہیں وہ دیکھیں۔
اب مدنی مذاکرے کی برکتیں تو بس اللہ نصیب کرے ہم سب کو،
آمین،
نیکی کی اس طرح علم دین کی برکتیں حاصل ہوتی ہیں، تو یہ مصروف ہوتے ہیں، پھر یہ خود بھی ان سے رات اڑ جاتا ہے، یہ کوئی اس کو بات پسند آئے گی نا تو ماشاء اللہ کوئی گلاب کا پھول تو کوئی گلاب کا دستہ گلدستہ یہ بےچارے چلاتے رہتے ہیں، تو جب تک یہ گلاب کا پھول اور گلدستہ آپ مطلب کیا بولتے سینڈ کریں گے یا سینڈ کریں گے تو اس وقت تک آپ تو مصروف ہو گئے نا، توجہ تو اٹ گئی، ہاں کا نہ ہو گیا، نہ کہاں ہو گیا، حرام کا حلال ہو گیا، حلال کا حرام ہو گیا، یہ خطرات ہیں۔ تو اس لیے علم دین یہ بہت نازک ٹاپک ہے، تو مدنی مذاکرے کے وقت تو سارے کام آپ کے موقف اور یکسوئی کے ساتھ، اور یہ جس طرح چیٹ اور یہ جو بول رہے نا یہ بند کر کرا کے آپ یکسوئی کا سنیں گے تو فائدہ ہوگا، ورنہ غلط فہمیاں ہو جائیں گی کہ یہ بولا تھا، یوں بولا تھا، آگے شیئر کرو گے، یوں کہا، یوں کہا، اور یہ کہا نہیں ہوگا ہم نے، آپ کو غلط فہمی، پھر ایک غلط بات سمجھی، اب اس غلط بات کو آگے بڑھا کر ایک مطلب یعنی کہ طوفان کھڑا ہوا۔ تو اس لیے یہ بالکل یکسوئی کے ساتھ سنیں، کوئی نہ کسی کو جواب نہ دیں، اس دوران کوئی سوال بھی آپ بنائیں گے نا تو اس میں بھی آپ مصروف ہو جائیں گے۔ یہی جو آپ کو سمجھ میں نہیں آئی ہے، کوئی اشکال ہے آپ کو، تو یہ اس کو آپ ذہن میں رکھ لیں، یہ بعد میں لکھ لیں، اور آئندہ آپ پہلے سے مدنی چینل والوں کو بھیج دیں یا یہی سوشل میڈیا پہ جو بھی طریقے کار ہے سوال کا اس کو بھیج دیں آپ، یہ بھی تو ہو سکتا ہے، ویسے بھی ضروری تھوڑی کہ ہاتھوں ہاتھ آپ سوال کریں گے اس کا جواب مل ہی جائے گا، جواب تو سب کو دیا ہی نہیں جاتا نا، تو سینکڑوں ہزاروں سوالات آتے ہوں گے کس کس کا جواب دے، اور کئی ایسے سوالات ہوتے ہیں جن کو آنر کیا ہی نہیں جا سکتا، فساد ہو سکتا ہے، کئی چھیڑخانی کرنے والے بھی سوالات ہوتے ہوں گے، طرح طرح کے ہوتے ہوں گے۔
جی آپ نے بالکل صحیح فرمایا کہ پہلے سے میسج کر دیں یا بعد میں میسج کر دیں، اور الحمدللہ یہ ترکیب بھی ہے کہ آپ کے پیج پر، فیس بک کے پیج پر جس دن مدنی مذاکرہ ہوتا ہے اس دن شام میں یا عشاء کے بعد، عشاء سے تھوڑا سا پہلے، ہم ایک پوسٹر لگا دیتے ہیں، میسج لکھ دیتے ہیں کہ اگر آپ مدنی مذاکرے میں سوال کرنا چاہیں تو یہاں میسج کر دیں، تو وہ جو میسیجز آتے ہیں وہ ہم سوال بنا کر مدنی مذاکرے میں شامل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یوٹیوب پر عبد القادر بھائی ہیں، انہوں نے سوال کیا ہے، محدث کسے کہتے ہیں اور شیخ المحدثین بھی کسے کہتے ہیں اور علامہ کا لقب کس کو دیتے ہیں، یہ تین انہوں نے سوال کیے ہیں۔
محدث علم حدیث گھٹتا ہو، حدیث کے علوم کا ماہر ہو، اور وہ راویان حدیث اور اسماء اور رجال اور یہ سب یہ فن ہے، تو ان کا جو ماہر ہے وہ محدث، اور شیخ المحدثین یعنی محدثین کا استاد جو ان کو تربیت دیتا ہو، صحیح ہے، صحیح کہہ رہا ہوں نا، شیخ استاد یعنی پیر مراد نہیں ہے، استاد ان کا،
شیخ یعنی اس معنی میں کہ جو ان کا بڑا سردار، ان میں سب سے بڑا مرتبہ رکھنے والا، اس طرح کے معنی میں استعمال ہوتا ہے۔
اچھا، اور کیا علامہ، یہ بڑا عالم، ہمارے یہاں مطلب جو عالم کی ڈیفینیشن پورا نہیں اترتا وہ بھی علامہ ہوتا ہے، کئی طلبہ کرام آپ کو ملیں گے مائنس کرام جو علامہ کہلاتے ہوں گے، کرام تو نہیں رہے نا پھر، جو وہ عالم کی تاریخ پر پورے نہیں اترے ہوتے علامہ ہوتے، یہ عام پنجاب میں خاص کر جس چیز کو علامہ بولتے ہیں، علامہ نے مفتی نے پتا ہی نہیں ہوتا علامہ کیا ہوتا ہے عالم کیا ہوتا ہے. خود اپنے ہاتھ سے بھی علامہ لکھتے ہوں تو کوئی تعجب نہیں ہے, لکھتے ہیں نا. ہاں ہاں یہ پتہ نہیں تعارف کرواتے ہیں اپنا, لکھتے ہیں بولتے ہیں منہ سے بول دیتے ہیں کہ میرا نام مفتی سو اینڈ سو, میں نے اپنے کانوں سے سنا بولتے ہیں. اب یہ پتہ نہیں مجھے مفتی کو مفتی سامنے بولتے ہوئے پہلے تو ڈر لگتا تھا کہ پتہ نہیں آج سی کریں گے اور کیا ہوگا. اب میں بھی بول دیتا ہوں کہ جب بھی خود ہی اگلا اپنے منہ سے بولتے ہوئے آسرا نہیں کر رہا تو میں بولوں یا نہ بولوں کیا فرق پڑے گا. اور عجیب مطلب دور آ گیا ہے. خیر ضرورتاً بولا مفتی تو کوئی حرج نہیں تاکہ لوگ اس سے رجوع کریں فتویٰ دریافت کریں. اس طرح کسی نے اپنا عالم ہونا ظاہر کیا تاکہ لوگ اس سے علم حاصل کریں اس سے مسائل دریافت کریں, تو یہ نیت پر ہے. اگر اس لیے ظاہر کیا کہ لوگ عزت کریں واہ واہ کریں دست بوسی کریں نذرانے حاضر کریں تو یہ پھنسا, یہ خطرناک ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
عورت کے جو ناپاکی کے دن ہوتے ہیں کیا اس میں یہ قرآن کی تفسیر کو پکڑ سکتی ہے اپنے ہاتھوں میں؟
اس میں ایک تفسیر دو طرح کی ہوتی ہے, ایک وہ تفسیر کہ جو قرآن پاک کے تابع کہلاتی ہے, یعنی اس کو الگ سے تفسیر نہیں کہا جاتا, وہ قرآن پاک ہی ایک طرح ہوتا ہے اور اس کے حاشیے کے اندر تفسیر ہوتی ہے, جیسے خزائن العرفان ہے دور العرفان ہے. تو ایسی تفسیر کو تو ان ایام میں ہاتھ لگانے کی بالکل بھی اجازت نہیں ہے. دوسری تفسیر وہ ہوتی ہے کہ جو بڑی تفسیر ہوتی ہے اور وہ اس پر الگ سے تفسیر کا نام ہوتا ہے, جیسے تفسیر صراط الجنان ہے, یہ ایک جدا گانا تفسیر کہلاتی ہے, یہ قرآن پاک کے تابع ہو کر نہیں ہے. تو ایسی تفسیر کو ان ایام میں وہ چھو سکتی ہے, لیکن جہاں پر قرآن پاک لکھا ہوا ہے یا قرآن پاک کا ترجمہ ہے تو اس پر اور اس کے عین پیچھے ہاتھ نہیں رکھ سکتی. اور ایسی تفسیر بھی ان دنوں میں اٹھانا ہو تو اس میں اس کے لیے افضل یہ ہے کہ دستانے وغیرہ پہن کر ہی اسے اٹھائے اور اس کو چھوئے.
جہاں پر قرآن پاک لکھا ہوتا ہے,
جی جو قرآن پاک
آیتیں
لکھی ہوتی ہیں قرآن,
یہ لفظ قرآن سمجھیں گے کہ یہاں لفظ قرآن لکھا ہوتا ہے اس پر ہاتھ نہیں لگانا تھی.
جہاں قرآن کی آیتیں لکھی ہوئی ہیں ان کا ترجمہ لکھا ہوا ہے تو اس پر یہ عین اس کے پیچھے ہاتھ نہیں لگا سکتے,
اس پر بھی اور اس کے ٹھیک پیچھے بھی ہاتھ نہیں لگا سکتے.
دستانے پہن کے بھی اس مقام کو ہاتھ نہیں لگا سکتی. دستانے پہننا یعنی کوئی بھی جو شخص ایسی خاتون ہے یا کوئی شخص بے غسلہ یا بے وضو ہے تو اس کے لیے بھی بہتر یہ لکھا گیا ہے کہ دینی کتاب بھی پکڑنی ہے تو وہ باوضو, ایک تو باوضو اور باوضو نہیں ہے تو پھر اس صورت میں وہ کپڑے وغیرہ سے پکڑے, اس کو بہتر لکھا گیا. لیکن یہ کہ اگر وہ اپنا دستانے کے بغیر بھی ایسی تفسیر کو پکڑا ہے تو وہ جائز ہے پکڑنا, لیکن جہاں قرآن کی آیتیں ہیں ان کا ترجمہ لکھا ہے تو دستانے کے ساتھ بھی اسے ہاتھ لگانے کی اجازت نہیں ہے. یعنی قرآن کی آیتوں کو یا اس کے ترجمے کو یا اس کے بالکل جو پیچھے کا حصہ ہے اس پر ہاتھ نہیں لگا سکتی.
کپڑا چاہے بدن کے تابع ہو تو چل جائے گا اس میں یوں, کیونکہ مستحب بے وضو دینی کتاب کو بھی نہ چھوئے مستحب ہے. تو اب یہ کہ کپڑا بدن کے تابع اس طرح اگر یہ چھوا دینی کتاب کو تو اب یہ کہ وہ خلاف مستحب کام نہ ہوا. اچھا صلو علی الحبیب
صلی اللہ تعالی علی
محمد.
محمد راشد کا سوال ہے, دل روئے لیکن آنکھوں سے آنسو نہ نکلیں تو کیا کریں؟
زبان سے بولتے ہیں نا میرا دل روتا ہے میرا دل روتا ہے میرا دل روتا ہے, تو کسی کو بولنے کی ضرورت ہے کہ دل روتا ہے؟ ضرورت ہے تو بتا دیں, لیکن ورنہ عام طور پر ضرورت ہوتی نہیں ہے. سب روتے تو شرم آتی ہے, میرا بھی دل روتا ہے اور کیا کرو, آنکھوں سے آنسو نہیں آتے. اب دل روتا ہے اس کا پتا کیسے چلے گا؟ تو تمہیں یوں پوچھیں گے کہ یہ دل روئے کیسے, اس کا پانی کا آنسو. دل میں غم کی کیفیت پیدا ہونا دل رونا, دل روتا ہے آنسو نہیں نکلتا, یہ تو ہوتا ہے بعض وقت, بڑے بڑوں کے ساتھ ایسا صحابہ کرام کا بھی تو واقعہ ہے نا کہ فرمایا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کہ سورۃ تکاثر میں پڑھوں گا جو روئے گا اس کے لیے جنت ہے. تو کچھ روئے کچھ نہ روئے جب تلاوت ہوئی. عرض کیا کہ ہم نہیں رو پائے, جو نہیں رو پائے ان کا کیا؟ تو فرمایا گیا میں تلاوت کروں گا سورۃ تکاثر کی, جو روئے گا اس کے لیے جنت. پھر فرمایا کہ جو جس کو رونا نہ ہے وہ رونے جیسی صورت بنا لے. اس مضمون کی حدیث پاک موجود ہے. تو رونے کی ترغیب ہے اس میں. تو جو بکوشش روئے تو وہ بھی اس کے لیے جائز ہے. تو پھر بھی رونا نہ آئے تو رونے جیسی صورت ہی بنا لے. تو بعضوں کا ایسا مطلب ہوتا ہے کہ وہ فوراً آنسو نکل آتے ہیں, یعنی ٹنکی فل ہوتی ہے, یوں سمجھ لو. بعضوں کی ٹنکی جو ہے نا ادھوری ہوتی ہے یا کم ہو جاتی ہے, تو اس کے آنسو جلدی نکلتے نہیں. بےچارہ وہ بھی رو رہا ہوتا ہے لیکن اس کے آنسو نہیں نکلتے. وہ آنسو والوں کے ساتھ مقابلے میں زیادہ رو رہا ہوتا ہے وہ, لیکن اس کے آنسو نہیں نکلیں گے. تو جس کے آنسو نکلتے خیر وہ بھی صحیح ہے, اچھی بات ہے. اور جس کے نہیں نکلتے وہ شاید جس کے نکلتے ہیں اس کے مقابلے میں کچھ نہ کچھ سیف ہے, کیونکہ آنسو نکلیں گے ٹپ ٹپ گر رہے ہوں گے تو لوگ بنگاہ تحسین اس کو دیکھیں گے, یعنی خوف خدا میں نکل رہے ہیں یا دعا میں یا نعت شریف میں بولے یار بڑا عاشق رسول ہے, بڑا خوف خدا والا ہے. اور جو جس کے آنسو نہیں نکل رہے تو اس کو اتنا کوئی وہ نہیں, مطلب کم رسک فیکٹر اس کے لیے. یہ ویسے عرض کر رہا ہوں میں انما الاعمال بالنیات. تو جو یوں آنسو گرا رہا ہے تو اس کے بارے میں نعوذ باللہ بدگمانی ہمیں نہیں کرنی. ظاہر ہے کہ وہ دکھانے کے لیے کر رہا ہے, اپنے کوئی حالات ہوئی نہیں ہمارے پاس جو پتا چل جائے کہ دکھانے کے لیے کر رہا ہے. تو ہم اگر بدگمانی کریں گے تو گناہگار ہوں گے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد
صلی اللہ علیہ وسلم. محمد روحان ہے. یہ آنکھوں میں جو کانٹیکٹ لینسز لگتے ہیں آج کل تو کلرز والے بھی لگتے ہیں نا, کلر آئیز کرنے کے لیے, تو کیا لڑکا لڑکی دونوں لگا سکتے ہیں آنکھوں میں؟
کوئی حرج نہیں. اب لڑکی ہے اگر وہ گھر میں اپنے شوہر کی, اس کے شوہر کی یہ خواہش ہے اور اس کی دل جوئی کے لگاتی ہے تو ثواب کی حقدار ہے, اور عوام کو دعوت نظارہ دیتی ہے تو گناہگار ہے. انما الاعمال بالنیات.
علی حسن ہیں, انہوں نے یوٹیوب پر میسج کیا ہے کہ اعلی حضرت کے قصیدہ معراج میں صدیوں کے بچھڑے گلے ملے تھے, اس کا کیا مطلب ہے؟
جنم کے بچھڑے گلے ملے تھے. وہ اس کا پہلا مصرع ہے نا, وہ عجب گھڑی تھی کہ وصل و فرقت جنم کے بچھڑے گلے ملے تھے. اس سے اگلا مصرع, حجاب اٹھنے میں لاکھوں پردے ہر ایک پردے میں لاکھوں جلوے, عجب گھڑی تھی کہ وصل و فرقت جنم کے بچھڑے گلے ملے تھے. حجاب مانے پردہ, پردہ اٹھنے میں لاکھوں پردے ہر ایک پردے میں لاکھوں جلوے, جب گڑی تھی کہ وصل و فرقت جنم کے بچھلے گلے ملے تھے. یہاں نعوذ باللہ اللہ اور اس کے حبیب کی ملاقات ہوئی اور یہ دونوں جنم کے بچھڑے تھے. نعوذ باللہ یہ دھوکا کوئی نہ دے نہ کھائے, یہ مراد نہیں ہے. یہاں اصل عجب گھڑی تھی کہ وصل و فرقت, وصل اور فرقت یعنی کہ ملنا اور جدائی, یہ دونوں بہت یعنی کہ بالکل الٹ ایک دوسرے کے. تو یہ عجب یعنی گھڑی تھی کہ وصل اور فرقت یہ دونوں آپس میں مل گئے تھے. وصل معنی ملنا, ملنا اور دور ہونا, یہ دونوں مل گئے تھے. جیسے آگ اور پانی ایک ہو جائے تو یہ تعجب ہوتا ہے نا کہ آگ اور پانی مل گئے. تو پانی میں بھی تو اب تو آگیں لگ رہی ہیں, اس طرح کے بھی حادثے ہو رہے ہیں. تو یوں عجب گھڑی تھی کہ وصل و فرقت جنم کے بچھڑے گلے ملے تھے. ورنہ اللہ تعالی مکان سے بھی پاک اور ڈائریکشن سے بھی پاک ہے, ادھر ادھر اس طرف ہے اللہ, یہ نہیں کہہ سکتے. اللہ پاک جگہ سے بھی پاک ہے. اعلیٰ حضرت کی مراد اس میں یہی ہے کہ وصل و فرقت جو ہے یہ چونکہ جنم کے بچھڑے یہ محاورہ ہے, یعنی یہ کبھی ایک ساتھ ہو نہیں سکتے, تو یہ ایک ساتھ ہو گئے وصل و فرقت. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
حجاب اٹھ لے وصلوں فرقت جنم کے بچھڑے گلے ملے تھے.
عورت کا بغیر دوپٹے کے نماز اور ذکر کرنا کیسا ہے؟
نماز میں تو سر کے بال جو ہے وہ تو چھپانے فرض ہیں, اگر پتلا دوپٹہ ہے باریک جس سے بال چمک رہے تب بھی اس کی نماز نہیں ہوگی, ننگے سر بھی نہیں پڑھ سکتی ہے, نماز نہیں ہوگی. دوپٹہ شرط نہیں, کوئی بھی کپڑا ہو موٹا کپڑا جس سے بالوں کی سیاہی بالوں کی جو کالک ہے بلیکنس وہ مطلب شو نہ ہو ایسا کپڑا ہو. البتہ اگر کوئی ہے نہیں مطلب نامحرم کی نظر نہیں پڑے ایسی جگہ پر ہے یہ یا بند کمرے میں اکیلی ہے اور وہ اگر ننگے سر ذکر اللہ کر رہی ہے یہ جائز ہے, البتہ ظاہر کا ادب یہی کہا جائے گا کہ سر ڈھک کر اہتمام کے ساتھ ذکر کرے.
میرا نام محمد ضیاء الحق میں مانچسٹر سے بول رہا ہوں. چوری کی کچھ مذمت بیان فرما دیجئے.
چوری حرام اور جہنم میں لے جانے والا کام ہے, اور قیامت کے دن چور جو ہے نا وہ اس حال میں آئے گا کہ اس کے گلے میں جو مال اس نے چوری کیا نا وہ مال اس کا لٹک رہا ہوگا, گلے میں پہنا ہوا ہوگا اس نے, تو بڑی یعنی ہزار ذلت اور رسوائی ہوگی. کہ چور ویسے چھپ کر چوری کرتا ہے, اگر یہ چھینتا نا یہ چور نہیں کہلاتا, یہ ڈاکو کہلاتا ہے, غاصب ڈاکو قزاق. تو اس کے لیے بڑی رسوائی ہے اور اس کے لیے جہنم کا دردناک عذاب ہے. جس نے توبہ کی اس کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ وہ چوری کا مال واپس لوٹائے جس سے چوری کی جس کی چوری کی اس کو دے دے مال, اس سے ترکیب بنا لے, اگر وہ معاف کر دیتا تو معاف ہو جائے گا, اصل مالک اس کا معاف کر دے. یہاں تک کہ اگر مالک نہیں رہا فوت ہو گیا تو وارثوں کو دینا پڑے گا, اگر وہ غائب ہو گیا کوئی پتہ نہیں کس کا چرایا تھا تو پتہ ہی نہیں ہے, تو اب وہ مال جو ہے اتنا مال چوری کا جو ہے وہ کسی شرعی فقیر کو خیرات میں دے, اس کی نیت سے جس کا چرا کے ثواب اس کو پہنچے. اس کو تو ثواب شریعت پر عمل کرنے کا ملے گا, لیکن یہ اس مال کو اپنے لیے ثواب کی نیت سے نہ دے. یہ تو آپ بولیں گے یار بہت مشکل ہے, اب تو کیسے ہوگا بہت چرا یا کھا پی گئے, تو اللہ کی بارگاہ میں سچی توبہ کریں اور ذہن بنائیں کہ جب آ گیا تو میں خیرات کر دوں گا, میرے پاس مال, اللہ مددگار ہے, اللہ مسبب الاسباب ہے. آپ ذہن تو بنائیں اگر چوریاں کی ہیں تو آئندہ نہیں کروں گا, ورنہ آئندہ جاری رکھیں گے تو بوجھ بڑھتا رہے گا نا. اور یہ کہ توبہ کا وہی ہے کہ آپ یہ نیت کر لیں کہ جتنا میرے پاس آئے گا میں اس کو ادا کرتا رہوں گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. ڈاکو کے لیے بھی یہی ہے کہ مال تو دینا پڑے گا جب چھینا ہے اس نے, توبہ بھی کرنی ہوگی. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
میرا امیر اہل سنت کی بارگاہ میں سوال ہے کہ کالی بلی وغیرہ کے بارے میں شگون لینا کیسا, کیا ان چیزوں سے نقصان کا اندیشہ ہوتا ہے؟
کالی بلی کے بارے میں یہ شگون لیتے ہیں کہ سفر کے لیے گیا, بد شگونی کہ وہ سفر کے لیے جا رہے ہیں کالی بلی آڑے سے گزر گئی تو یہ واپس آ جائیں گے کہ اب تو سفر میں نقصان ہو جائے گا, تو یہ کفار سے سیکھا ہے, مسلمانوں میں ویسے بھی ایسا نہیں ہے, مگر وہ کافروں کی صحبت نے مسلمانوں میں یہ بات داخل کر دی, غیر مسلموں کی صحبت نے, تو یہ غلط ہے, شریعت میں ایسا کرنا یہ ناجائز و حرام ہے, بدشگونی لے گا. اچھا سکون لے سکتے ہیں کسی کام سے، کہ جیسے کہ صبح نکلے تو کوئی نیک نمازی آدمی مل گیا تو ماشاء اللہ آج تو دن اچھا گزرے گا، ہے نا؟ یہ نیک سکون لیا نا، اچھا سکون، یہ جائز ہے. صلو علی الحبیب
صلی اللہ تعالی علی محمد.
امیر علیہ السنت کی بارگاہ میں عرض ہے کہ چولی سے بچوں کو کیسے دور رکھیں؟
پہلے تو یہ پتا چلے کہ چغلی ہوتی کیا ہے. اس کی ڈیفینیشن، چغلی کی ڈیفینیشن یہ ہے کہ دونوں کو لڑانے کے لیے ایک کی بات دوسرے تک پہنچا دینا، یہ چغلی کہلاتی ہے. اور یہ اس کی قرآن کریمی بھی مذمت ہے، احادیث مبارکہ میں بھی مذمت ہے، یہاں تک حدیث پاک میں کہ چغل خور جنت میں نہیں جائے گا. اور یہ بعض لوگوں کی کوالٹی ہوتی ہے کہ آپ نے کچھ اس کو کہہ دیا نا کسی کے بارے میں، تو جا کر اس کو بول دے گا پتا چلا تیرے بارے میں یوں بول رہا تھا. اچھا اب اچھا یوں بول رہا تھا اے میں اس کو جانتا ہوں یوں تو یوں، اب اس کو جا کر بول دیا کہ تیرے بارے میں تو یوں یوں بول رہا تھا. اب یہ دونوں کی جو جنگ عظیم چھڑ گئی. یہ چغل خور، یہ بڑا بدبخت انسان ہوتا ہے، اور یہ اس کو محبتوں کے چور، چغل خور یہ ہمارے نعرہ لگایا جاتا ہے. یہ محبتوں کا چور ہوتا ہے چغل خور، تو یہ گناہ گار ہے اور جہنم کا حقدار ہے. اب رہے بچے، تو بچے حقیقت میں وہ چغلی، بچوں کے کہنے کو چغلی کہا کیسے جائے؟ اس کو لڑوانے کا کوئی ان کو کانسیپٹ تو ہوتا نہیں ہوگا. پھر ان کے یہ کہ وہ گناہ بھی نہیں ہوتے ان کے، لیکن ان کی عادت نکال لیجیے، یہ یوں کرتے، یہ شکایت لگاتے ہیں. اصل وہ بڑے بھائی نے یوں کیا، وہ چھوٹی بہن نے میرا کھلونا توڑ دیا، اس نے میرا چاکلیٹ چھین دیا، یہ اس طرح کی شکایتیں کرتے ہیں، اس نے مجھے مارا. وہ بعض اوقات یہ جھوٹ ہوتے ہیں، چگلی نہیں ہوتی، وہ جھوٹ ہوتے ہیں. کچھ کسی نے نہیں کہا ہوتا، خواہ مخواہ کی مطلب یہ دیکھے، یا کسی کا نزلہ کسی پر گراتے ہیں، یہ بھی ہوتا ہے. تو یہ ان بچوں کو پیار سے محبت سے سمجھایا جائے، یہی ہو سکتا ہے موقع کی مناسبت سے ان کی وہ نفسیات کے مطابق. شکایت کی عادت ہوتی ہے تو ان کی شکایت کو، جبکہ یہ واقعی اس کا عادی ہے، یہ بول رہا ہے اس کے بارے میں، تو یا تو اس کو سمجھائیں کہ بیٹے کوئی بات نہیں، چھوڑو، ایسا نہیں ہوگا. جبکہ واقعی ہو تو پھر نہیں کہیں کہ ایسا ہے، ایسا نہیں ہے. تو اس طرح کوئی بھی حکمت عملی سے اس کو رسپونس نہ دیا جائے. رسپونس دیں گے نا تو یہ زیادہ بےچارا بولتا چلا جائے گا بچہ، اس کی اپنی اس غلط عادت میں پکا ہوتا چلا جائے گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی
صلی اللہ علی محمد. یوٹیوب پر ایک سوال آیا ہے کہ پہلے کے نبیوں کے دور میں قبروں میں سوالات ہوتے تھے جیسا کہ ہمارے دور میں ہوتے ہیں، اگر ہوتے تھے تو کیا ہوتے تھے؟
اس بارے میں اصل میں علماء کے دو طرح کے قول ہیں. ایک قول تو یہی ہے کہ یہ جو سوالات ہیں وہ اس امت کے ساتھ خاص ہے، پچھلی امتوں کے ساتھ سوالات نہیں ہوتے تھے. اور دوسرا قول یہ ہے کہ ہوتے تھے، لیکن اب ہوتے تھے تو اس کی صراحت نہیں کی ہوئی، وضاحت نہیں کی ہوئی کہ وہ کون سے سوالات ہوا کرتے تھے.
صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. فرمان مصطفی صلی اللہ تعالی علی وآلہ وسلم، لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم، سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم. جس نے تین مرتبہ کہا اس نے گویا شب قدر حاصل کر لی. لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم. لا إله إلا الله الحليم الكريم سبحان الله رب السماوات السبع رب العرش العظيم. لا إله إلا الله الحليم الكريم. سبحان الله رب السماوات السبع ورب العرش العظيم. صلوا على الحبيب صلى الله تعالى على محمد. حضرت سيدنا عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں جو یہ دعا کسی مجلس سے اٹھتے وقت تین مرتبہ پڑھے تو اس کی خطائیں مٹا دی جاتی ہیں، اور جو مجلس خیر و مجلس ذکر میں پڑھے تو اس کے لیے خیر یعنی بھلائی پر مور لگا دی جاتی ہے. آئیے مل کے پڑھتے ہیں. سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین یا رب المصطفی جل جلالہ وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما. مولا کریم ہمیں نیک پرہیزگار اور عاشق رسول بنا. یا اللہ ہمیں بااخلاق و باکردار بنا. یا اللہ چغلی، حسد، غیبت، بدگمانی، جھوٹ، وعدہ خلافی وغیرہ وغیرہ گناہوں کی عادتیں ہم سے نکل جائیں. الہ العالمین ہم نیک بن جائیں. ہمیں عاجزی نصیب ہو، تکبر سے جان چھوٹے. اے مولا کریم ہمیں اپنی پسند کا بندہ بنا لے. الہ العالمین دعوت اسلامی کے ساتھ زندگی بھر وابستہ رہنے کی سعادت نصیب فرما. یا اللہ ہماری بے حساب مغفرت کر دے. جنت الفردوس میں اپنے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا پڑوس نصیب فرما. مولا کریم ہمارے مریضوں کو شفا عطا فرما. تنگ دستوں کی تنگ دستی دور ہو، بے روزگاریاں دور ہوں. اے اللہ جن پر قرضہ ہے اتر جائے، جن کی رقمیں پھنسی ہیں مل جائے. مولا کریم جن پر جھوٹے مقدمے اور کیس بنے ہوئے نکل آئے. اے اللہ مظلوم قیدی رہا ہو جائیں. کہتے رہتے ہیں دعا کے واسطے تو اے بندے تیرے، کر دے پوری آرزو ہر بے کسو مجبور کی.
گئے
Yeah.
قد رحمتي على
تجھے ہی کو مانگے
والصلاة والسلام على سيد المرسلين. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم بلغنا رمضان بصحة وعافية. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. صلى الله على النبي وآله صلى الله عليه وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا سيدي يا سيدي يا مكي يا مدني يا عربي يا قرشي يا هاشمي يا مطلبي يا رسول الله. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم.
فیضان مدنی مذاکرہ، فیضان عطار، مرشدی عطار پر
نور کی برسات ہو،
مرشد کی آل پر
نور کی برسات ہو.
میں ہوایا مصطفیٰ، 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 میں ہوایا مصطفیٰ. سرکار کی آمد
میں ہوا،
دلدار کی آمد
میں ہوا،
حضور کی آمد
میں ہوا،
پرنور کی آمد
میں ہوا،
اپنے ہی دامن میں لو، اپنے ہی دامن میں
شریعت و طریقت کا ہے مجموعہ مدنی مذاکرہ
ہے مجموعہ مدنی مذاکرہ
مدنی مذاکرہ